بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتم الحج والعمرة لله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: خذوا عنی مناسککم. متفق علیہ، سے بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. متفق علیہ، سے بخاری مسلم کی روایت ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے حج مبرور. حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور کیسے کیا جاتا ہے؟ حج مبرور کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور حج مبرور کرنے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ حج مبرور کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، حج مبرور کا معنی مبرور کے تعلق سے جو مفسرین ہیں، کیونکہ بر کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا بر کا مطلب صلاح ہے، بعض نے فرمایا خیر ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، اور بعض نے فرمایا قبولیت ہے. تو حج مبرور وہ حج ہے جس میں صلاح ہو، جس میں خیر ہو، جس میں بھلائی ہو، جو حج اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو. دوسرے لفظوں میں حج مبرور حج مقبول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر حج مبرور نہیں ہوتا. اگر ہر حج مبرور ہوتا تو پھر مبرور کا لفظ نہ ہوتا، حج ہی کافی تھا کہ حج کی جزا جنت ہے. لیکن نہیں، حج مبرور کی جزا جنت ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حج مبرور ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. حج مبرور کا طریقہ میں 10 چیزیں بیان کرتا ہوں، ہم گنتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو وہاں سے اٹھے گا جسے 10 چیزیں اپنے نام کی طرح یاد نہ ہو. کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے نام سے نہ واقف ہے؟ تو ہاتھ کھڑا کرے بتائے. کوئی ہے؟ الحمدللہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ 10 چیزیں ہم ایک ساتھ مل کے سمجھتے ہیں انشاءاللہ. اور حج مبرور جو ساتھی حج کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سال کا حج مبرور ہوگا ان کا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حج مبرور کریں اور ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو جزا رکھی ہے جنت کی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ پہ ایک ساتھ جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم جنت فردوس میں جمع کرے. حج مبرور کا طریقہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے حج کرو. ہم حج تو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم حج کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کی اجازت سے کر رہے ہیں؟ حاجی کس کا مہمان ہوتا ہے؟ حاجی کس کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، اپنی دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے، اگرچہ وقتی طور پہ کیوں نہیں؟ حج کرنا تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنی لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ہم حج کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی اجازت نہ دیتا تو ہم حج سے محروم ہو جاتے ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کرنے کی اجازت دی ہے. اگر حج مشروع نہ ہوتا تو آج کوئی بھی مسلمان حج نہ کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے حج کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے: اے میرے پیارے پیغمبر، ابراهيم عليه الصلاه والسلام واذن في الناس بالحج اعلان کر دو لوگوں کو کہ تمہارے رب نے تمہیں حج کے لیے بلایا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر کھڑے تو ہو گئے اور اعلان کے تیار تو ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ سے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ مکہ کی وادی ہے, چند لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, مشکل سے یہ لوگ سنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے ہیں, اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے, یہاں تک کہ جو لوگ اپنے والدین کے پیٹھ میں نطفے کی شکل میں تھے ان کو بھی پتہ چل گیا. سبحان اللہ. اور اب یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام سب نے حج کیا تھا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں سب نے حج فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے ہم جانتے ہیں. اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے تمہارا رب کون ہے, میرے پاس کیا جواب ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا خیال ہے, کسی کو پتہ ہے اللہ کون ہے؟ خالق ہے, مالک ہے, رب ہے. بارک اللہ فیک, ادھر ادھر میرے پاس آؤ. زادک اللہ علم و حرص, ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ جواب ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ تو میرے اس بیٹوں کو بھی آنا چاہیے, اس بچوں کو بھی آنا چاہیے جواب. تھوڑی دیر کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابو جہل نے کیا تھا, ابو لہب نے کیا تھا, من ربک, اے محمد تیرے رب کون ہے, صف لنا ربک, ذرا بتاؤ تو صحیح, ہمارے معبود تمہارے سامنے ہیں, تمہارا معبود کون ہے, تمہارا رب کون ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں, ساتویں آسمان سے یہ وحی نازل ہوتی ہے. قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو جو سوال کر رہے ہیں, اور ہر انسان کو جو قرآن مجید کی طرف سنے گا تا قیامت, قل هو الله احد, ان کو کہہ دے وہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ایک سے کیا ہے, رب سے نہیں کیا. کیوں بھائی؟ ارے ابو جہل تو جانتا کہ وہ رب ہے, لیکن وہ نہیں جانتا کہ ایک ہے. ابو جہل جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ نہیں کہ وہ رب ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ابو جہل بھی جانتا, ابو لہب بھی جانتا ہے کہ محمد کا رب اللہ ہے, اور وہی خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, وہی تدبیر کرتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ واحد ہے, یعنی واحد معبود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر جھگڑا ہے نا, جس چیز میں غلط فہمی ہے, اسی کا ازالہ کر دیا تا قیامت. کوئی شخص مسلم بغیر مسلم پوچھے نا اللہ کون ہے, تمہارا رب کون ہے, کہہ دو, اللہ تعالیٰ کے فرمان سنا دو. سورۃ الاخلاص, پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں. قل هو الله احد, اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اور بے نیاز کا معنی ہے جو کسی کا محتاج نہیں, اور ساری کائنات ساری مخلوق صرف اسی کی محتاج ہے, اسے کہتے ہیں صمد. واحد ہے کیونکہ وہ صمد ہے, وہ صمد ہے کیونکہ وہ واحد ہے, اور دونوں لازم اور ملزوم ہے, یاد رکھیں. یعنی مخلوق کبھی صمد ہو ہی نہیں سکتی. اب جو صمد تو ہو سکتی ہے, لیکن صمد ہو نہیں سکتی. مخلوق کبھی واحد ہو نہیں سکتی, عبد الواحد تو ہو سکتی ہے. نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی فرشتہ. یاد رکھیں جو ایک ہے اس کا دوسرا کوئی نہیں اور اس کا مثل بھی کوئی نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے, ولم یولد اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. باپ اور بیٹے جانتے کیوں ہوتے ہیں, بیٹے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے انسان کو مخلوق کو, کیونکہ وہ جانتے وہ کمزور ہے. ایک مرحلہ ایسے گئے کمر ٹیڑی ہو جائے گی تو اس کمر کو سیدھا کرنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑے گی اور وہ بیٹا سہارا ہوتا ہے. بے نیاز کو ضرورت ہے, جو سمجھ اسے کیا ضرورت ہے کسی چیز کی, نہ اسے بیٹے کی ضرورت ہے نہ اسے باپ کی ضرورت ہے نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے اور نہ اسے کسی اور مخلوق کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ واحد ہے, وہ سمجھ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, بات ختم ہو گئی. اس جیسا تو کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے, کوئی بھی نہیں, کیونکہ وہ ایک ہے. کہ ہم مسلمانوں نے یہ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. کل وہ جہنم نہ جانا تھا, آج ہم مسلمانوں نے یہ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. سورہ اخلاص ہم تقریباً ہر نماز میں پڑھتے ہیں کیونکہ آسان ہے اور مختصر ہے, نماز جلدی ختم ہو جاتی ہے, نماز کا بوجھ بھی جلدی اتر جاتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن کبھی غور و فکر کیا ہے قل ھو اللہ احد؟ دل سے پڑھے کبھی ہم نے؟ زبان سے پڑھنا تو خوب آتا ہے, معنی کیا ہے قل ھو اللہ احد کا؟ معنی کیا ہے؟ واللہ اگر سورہ اخلاص کو یہ مسلمان آج مسلمان صحیح جان لیں اور سمجھ لیں, امت سے شرک مٹ جائے. اسی ایک سورت کو جان لیں بس, الواحد الصمد کو جان لیں بس. اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں, الواحد الصمد, الاحد الصمد. کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں, پڑھنا تو خوب جانتے ہیں, معنی کو کتنے مسلمان جانتے ہیں اور اس پر عمل کرنا. دیکھیں علم بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں ہے, جاننا پہلے پھر اس پر عمل بھی کرنا لازمی ہے. ہم جانتے ہیں اور اگر جان لے تو کیا عمل بھی کرتے ہیں کیا؟ جس ساتھ کے لیے ہم حج کر رہے ہیں وہ احد ہے, وہ صمد ہے. جس ذات میں ہم حج کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا جو ہے سورہ فاتحہ سے کی. جس نے جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن مجید کی ابتدا میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے, جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب یعنی خالق ہے, مالک کی تدبیر کرنے والا ہے, خوش و کشا, حاجت روا, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک. اسے یہ رب کا معنی ہے. یہ رب العالمین کون ہے؟ الرحمن الرحیم, رحمان ہے, رحیم ہے. اور اپنی اس خاص رحمت, کیونکہ رحمان وسیع رحمت ہے نا, وسیع رحمت میں جانور بھی شامل ہیں اور کافر بھی شامل ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اگر رحمان کی رحمت نہ ہوتی تو آج کافر پیاس اور بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے. لیکن رحمان وسیع رحمت ہے نا, رحمان کی رحمت سے کافر بھی زندہ ہے, جانور بھی زندہ ہے, اللہ کے دشمن بھی زندہ ہے, انبیاء کے دشمن, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے دشمن بھی زندہ ہے. اور الرحیم کی رحمت میرے بھائیو خاص آپ لوگوں کے لیے, خاص مومنوں کے لیے ہے, خاص رحمت ہے. اور رحیم کی رحمت سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور ہم حج کرتے ہیں. یہ رحیم کی خاص رحمت ہے. کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں حج کرنے کی, قراندازی ہوتی ہے اور ہر سال نام لکھتے ہیں. بعض لوگوں کو 20 سال سے زیادہ ہو گئے, نام آج تک نہیں آیا ان کا. توفیق اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے. اتنی بڑا کرم, اتنی بڑی رحمت ہمارے اوپر کہ ہمیں اپنے گھر کا پڑوسی بنا دیا, کتنی بڑا کرم ہے. تو وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک یوم الدین ہے. وہ کریم ہے, وہ ملک ہے, وہ قدوس ہے, وہ سلام ہے, مؤمن ہے, مہیمن ہے, عزیز ہے, جبار ہے, متکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اچھی طرح جان لو. اور اللہ تعالیٰ نے حج کیوں مشروع کیا ہے، ہمیں حج کرنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نہ تو قربانی کے جانور، اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا ہے، خون تو بہ جاتا ہے اور گوشت ہم لوگ کھا جاتے ہیں، وَلَكِن يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے؟ تقوی. آپ کے دل کے اندر کیا ہے، آپ متقی ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا زیادہ متقی ہیں، کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے اس لیے حج کو مشروع کیا، اس لیے حج کو فرض کیا ہے تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں. آپ جانتے ہیں متقی ہوتا کون ہے؟ کیا ہم متقی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حج کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں. ہم جانتے ہیں متقی ہوتا کون ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اب متقین کون ہے؟ سنیں ذرا، الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے جو غیب پر ایمان لائے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا؟ وحی. وحی کیا ہے؟ قرآن ہے اور صحیح حدیث ہے. وہ متقی نہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور کلام ہے، وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر بھی ان کو یقین ہے، ایمان ہے. ارکان ایمان کا تعلق علم غیب سے ہے. متقی وہ ہے جو ارکان ایمان کو جانتا ہے، ان پہ یقین رکھتا ہے. ہم جانتے ارکان ایمان ہوتے کیا ہیں؟ ارکان اسلام کتنی ہیں؟ پانچ ہیں یا چھ ہیں؟ پانچ ہیں. پانچ کون سے ہیں؟ کلمہ شہادت نمبر دو، نماز نمبر تین، زکوٰۃ نمبر چار، روزہ نمبر پانچ، حج. ماشاءاللہ. ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر دو فرشتوں پر ایمان، نمبر تین اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، نمبر چار رسولوں پر ایمان، نمبر پانچ آخرت پر ایمان، نمبر چھ تقدیر پر ایمان. متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور علم غیب پر یقین کرتا ہے، قرآن اور سنت، صحیح سنت پر عمل کرنے والا ہے. اس لیے جو سب سے پیاری تعریف میں نے پڑھی ہے وہ ہے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کی. سیدنا علی فرماتے ہیں تقوی کا معنی ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. نمبر ایک خوف من الجلیل، چار چیزوں کا مجموعہ ہے تقوی، یاد رکھیں. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور ڈرنے سے مقصد زبان سے نہیں، جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرنا. دعویٰ تو بہت مسلمان کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن حقیقتاً کتنے ڈرتے ہیں؟ ہم سب ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں؟ سب ڈرتے ہیں. ہم میں سے کتنے جو فجر نماز باجماعت پڑھ چکے ہیں؟ یہاں مشکل ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے. نمبر ایک, الخوف من الجلی, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, یہ بنیاد ہے تقوی کی. پھر العمل بالتنزیل, تنزیل یعنی وحی پر عمل کرنا, قرآن سے حدیث پر عمل کرنے والا متقی ہوتا ہے, وہ لازم ملزوم ہے. نمبر تین, الرضا بالقلیل, قناعت, جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا وہ کافی ہے. الحمدللہ, ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہنا, ہم شکر کرنا جانتے ہیں. اگر شکر کے آگے میں کروں گا انشاءاللہ, لیکن جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے کیا اس پر راضی ہیں؟ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے, ہم راضی ہوں یا نہ ہوں, میرا رب یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیسے ٹھیک رہے گا. زیادہ دوں گا تو ہو سکتا ہے بگڑ جائے, اس سے کم دوں گا ہو سکتا ہے بگڑ جائے. تو جتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ جتنا کچھ دیا ہے, ہم اس پہ راضی ہونا چاہیے. کیونکہ کثرت اموال, کثرت اولاد, یہ حق کا معیار نہیں ہے. جس کے پاس زیادہ مال زیادہ دولت سب سے اچھا ہے, نہیں, ہرگز نہیں. حق کا معیار ہے یہاں پہ دل کا سکون, اللہ تعالیٰ کی رضا بندی. جس پر اللہ راضی ہو وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے, اور جس پر رب ناراض ہو, دنیا پوری اس کے قدموں میں پڑی ہو, وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے, وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. چوتھے نمبر پہ ہے الاستعداد لیوم الرحیل, موت کے لیے تیار رہنا. متقی جو ہے وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. اگر اچانک موت بھی آ جائے تو اسے کوئی حسرت نہیں ہوتی. کیوں جانتے ہیں؟ وہ کب ممکن ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے بس, اور وہ ہے حقوق کی ادائیگی. والدین کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, پڑوسوں کا حق ہے. کیا آج والدین مجھ سے راضی ہیں؟ میں اگر ابھی اس وقت مر جاؤں, یہ حسرت نہیں ہوگی, کاش میں والدین سے معافی تو مانگ لیتا, ارے کاش فلاں رشتے دار سے میں ناراض تھا, اس میں جھگڑا کیا ہوا تھا پیسوں کی وجہ سے, موت آ گئی ہے, کاش مجھے مہلت, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے, میں اسے معافی مانگ لیتا. میں نے فلاں حق, فلاں شخص مسلمان کا حق کھایا تھا, اس پر ظلم کیا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے, میں اس کا حق واپس کر دوں. کیونکہ پتہ یقین ہو گیا نا, اب نہ تو مال ساتھ جائے گا, نہ اولاد ساتھ جائے گی, اور سب کچھ یہیں کہ یہیں رہ جائے گا. میں ہوں گا, میرا عمل ہوگا میرے ساتھ بس. اور یہ مخلوق کا حق ہے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا حق کہ آج میں نے نماز پڑھی ہے. پانچ نمازیں فرض ہیں, اب عشاء کی نماز ہو چکی ہے, کیا یہ پانچ نمازیں با جماعت میں پڑھ چکا ہوں؟ عبادات جو بھی فرض ہیں, کیا میں نے وہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر چکا ہوں کہ نہیں؟ اور اس سے بڑھ کر حق ہے توحید, توحید کا حق, توحید عبادت کا حق. کیا میں نے توحید کو سمجھا ہے, توحید عبادت کو سمجھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں امت میں جو یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے, ایک معبود بر حق ہے, سچا معبود ہے. کتنی لاکھوں لوگ امت میں مر رہے ہیں, آج بھی مر رہے ہیں, اور اپنے سینے میں شرک اور بدعات لے کے مر رہے ہیں. حقوق کی ادائیگی, متقی وہ ہوتا ہے جو حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے. کسی سے قرض لیا ہے تو کوشش کرو واپس کرو. اگر تم مستطیع ہو, اگر تمہارے پاس طاقت ہے, نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے قرض لیا ہے اور وہ ادا کر سکتا ہے اور نہیں دیا, تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. لیکن اگر کوئی شخص ہے جس نے قرض لیا ہے اور وہ قرض نہیں دے سکتا, اس کے حالات بہت نازک ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اس کا کفیل ہوں, اس کا قرض میرے ذمہ ہے. تو حقوق کی ادائیگی میرے بھائیو بہت ضروری ہے. یہ پہلا پوائنٹ تھا. ہم نے حج کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ. میرے بھائی اگر ہم حج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں جانیں گے تو پھر کب جانیں گے؟ حج سے پہلے ابھی تک تو ہم نہیں جانتے تھے اپنے رب کو. حج کے دوران بھی نہیں معرفت نہیں جانا, حج کے بعد بھی نہیں جانیں گے, پھر جانیں گے کب؟ اچھا یہ بھی جاننا ضروری اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے. یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ نے حج کو کیوں مشروع کیا ہے, میں نے حج کیوں کرنا ہے, متقی بننے کے متقی کون ہے, اس کی کیا صفات ہے میں نے بتا دی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون جانتے ہیں, ليعبدونی ایک میری عبادت کریں صرف. سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں الا ليعبدون یعنی الا ليوحدون, تو توحید عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. جسے توحید عبادت کو نہیں سمجھا کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتا, اسے مقصد ہی پورا نہیں کیا اپنی زندگی کے. اس سے تو واللہ سچ بات ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, وہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. جسے توحید عبادت کو نہیں سمجھا, الا ليعبدون کو نہیں سمجھا, اس پر عمل نہیں کیا تو وہ جانور سے بدتر ہے. حج مبرور کا طریقہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت سے حج کرو, نمبر دو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حج کرو, اخلاص کے ساتھ حج کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور حج عمرہ کو تمام کرو اللہ کے لیے. یاد رکھیں للہ اللہ کے لیے, کسی کے لیے نہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, شہرت کے لیے نہیں, نام کے لیے نہیں. ریاکاری کو دل سے نکال دو, لوگ کہیں گے حاجی ہے میں مشہور ہو جاؤں گا, نہیں میرے بھائی اگر اس لیے حج کرو پھر نہ کرو, گھر میں ٹھیک بیٹھے ہو. جب اخلاص سیکھ لو, اخلاص کو سمجھ لو, اخلاص مضبوط ہو جائے تب جا کے حج کرو. دیکھیں شیطان کے وسوسے سے ہوتے ہیں اس کو چھوڑیں, لیکن بعض لوگ کوئی عمل کرتے اس لیے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ انسان ہی اچھا ہے. عجیب سے دل ہیں لوگوں کے, اس دل میں سب کچھ موجود ہے سوائے اخلاص کے. اور اخلاص کا معاملہ جتنی آسان لگتا ہے, آسان لفظ ہے اتنی مشکل ہے. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے شریعت کے مختلف حصوں میں دیکھا ہے غور سے, مجھے سب سے زیادہ مشکل اخلاص کا معاملہ لگا ہے. جہاد بھی مشکل نہیں ہے اتنا, یعنی اپنی جان ہتھیلی پہ لے جا کے میدان جہاد میں جہاد کرنا اور اللہ کے دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے شہید ہو جانا, اپنی جان قربان کر دینا, یہ بھی اتنا مشکل جتنا اخلاص کا معاملہ مشکل ہے. جانتے ہیں سفیان ثوری کون ہے؟ محدث ہیں. محدث کون ہوتا ہے؟ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اہتمام کرتا ہے. یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے, کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک حدیث پہنچائی ہے, ان لوگوں کے بارے میں بہترین جانکاری رکھنا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے, یہ عام لوگ نہیں میرے بھائی. علم الحدیث کے تعلق سے واللہ دنیا کے بڑے دانشور یورپ اور امریکہ میں حیران و پریشان ہیں کہ ایسے لوگ کیسے ممکن دنیا میں موجود تھے جو ایک ایک شخص کے بارے میں اس کی حالات زندگی سے بہترین طریقے سے واقف ہوں, اس کا سگا باپ بھی واقف نہیں ہوگا کسی شخص کے تعلق سے. یعنی میرا والد میرے بارے میں تو نہیں جانتا جتنا یہ محدثین ان لوگوں کے بارے میں جانتے تھے جو حدیث کے راوی تھے, ان کی اولاد ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے جتنا وہ جانتے تھے. اور کتنے لوگ تھے؟ دو چار تھے, دس بیس تھے, ہم کتنے لوگ ہیں؟ پچاس ہوں گے, چالیس ہوں گے, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, کتنے جانتے ایک دوسرے کے بارے میں؟ میرے لاکھوں لوگوں کے تعلق سے جاننا ہزاروں لوگوں کے تعلق سے جاننا اور یاد کرنا، نام میں اگر زیر زبر کا فرق ہے وہ بھی جان لینا، یہ یہ نہیں یہ وہ ہے یہ دوسرا ہے، کیونکہ بعض راوی ایسے جن کے نام تین، اپنا نام، والد کا نام، دادا کا، پردادا کا نام ایک جیسے ہیں، ان کو کیسے جانیں گے کون ہے؟ وہ دیکھیں کہ اس کے شاگرد کون ہے اور اس کے استاد کون ہے، یعنی الگ الگ کرنا ہے ان کے، جانتے کیسے الگ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ امام سفیان تھوری ہے رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ اس جگہ پر دعوت ہی گئے، نماز پڑھی، گھر میں گئے، کھانا کھایا، تو میزبان سے کہا مجھے پانی وضو کرنے کے لیے کہ تہجد کی نماز پڑھوں گا، لوٹا ہاتھ میں ہے، وضو کے لیے تیار ہوا بیٹھا، میزبان کہتا ہے میں چھوڑ کے چلا گیا، میں واپس آیا فجر سے پہلے، میں نے دیکھا امام صاحب ویسے کے ویسے بیٹھے، پانی ویسے کے ویسے رکھا ہوا ہے اور اسی حالت میں بیٹھے ہیں اور کہیں کچھ سوچ رہے ہیں، تو میں نے کہا امام صاحب فجر ہونے والی ہے، کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کہا، میں نے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے آخرت یاد آ گئی، موت، آخرت، میں نے یہ سوچا ابھی میں مر رہا ہوں، ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پھر میدان محشر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا میں، میں نے حساب بھی دینا ہے، پھر حوض کوثر بھی ہے، پھر پل سرات بھی ہے، پھر دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے۔ امام سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ اخلاص مجھے سب سے زیادہ مشکل عمل لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک مشہور قصہ ہے، شام میں سے ایک شخص نے، تاکہ پتہ چلے کہ اخلاص کا معاملہ کتنی مشکل ہے اور ہم کیسے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہ اس شخص نے 7 حج کیے پیدل چل کے اپنے ٹانگوں پر، پاؤں پر، 7 حج، بڑا معروف اور مشہور انسان تھا، حاجی صاحب، حاجی صاحب، وہ حاجی صاحب جس نے پیدل حج کیا۔ وہ شخص کہتا ہے ایک مرتبہ سردیاں تھیں، میں سو رہا تھا تو میرے والدہ نے مجھے کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے، تو میں دیکھ شدید سردی ہے، مٹکے میں پانی تھا نہیں، اب پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف گھر سے باہر نکلنا تھا، جو بستی میں کنواں تھا وہاں سے پانی لے کے آنا تھا، شدید سردی تھی، رات کی تاریکی تھی، میں نے کہا اچھا ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، اٹھا، والد صاحب کہتے بیٹا پانی لے کے آئے ہو؟ جب میں پانی لینے گیا تھا، جا رہا تھا راستے میں، تو مجھے اچانک ایسے خیال آیا، ارے یہ وہی پاؤں ہیں، یہ وہی ٹانگیں ہیں جن پر میں نے 7 حج پیدل کیے۔ سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 حج میں نے پیدل کیے، چل کے کیے، اور یہ کنویں اسی بستی میں ہے، دور نہیں ہے، ان ٹانگوں نے جواب کیوں دے دیا رات؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ تو مجھے پھر یاد آ گیا، وجہ یہ ہے، ایک بنیادی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب میں نے 7 حج پیدل کیے، جب پہلا حج کیا تو لوگوں نے کہا حاجی ہے جس نے 7 حج کیے پیدل، جس نے حج کیا پیدل، مجھے خوشی ہوئی، میں نے دوسرے کے لیے پھر کوشش کی، دوسرا بھی کیا، پھر لوگوں نے اور کہا تو میں مشہور ہوں، مجھے لوگ کہتے مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن رات کی تاریخ میں جو کون دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ ہے جسے اپنی ماں کے لیے کنویں سے پانی لے کے آیا تھا، تو کوئی دیکھنے والا تھا نہیں، تو میرے ٹانگوں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ یہ ہوتا ہے اخلاص میرے بھائی، 7 حج کرنے کے بعد بھی اسے اخلاص نہ ملا، لیکن اپنی ماں کے لیے کنویں سے پانی لے جانے کے لیے اسے اخلاص کی سمجھ اسے تب آئی۔ میرے بھائی حج کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ اخلاص کی اہمیت کب سے شروع ہوتی ہے حج میں؟ جو ہی آپ نیت کرتے ہیں لبیک اللہم حجن، یا لبیک اللہم حجن عمرہ، یا لبیک اللہم عمرہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے لیے حاضر ہوں، عمرے کے لیے حاضر ہوں، حج کے لیے حاضر ہوں، پھر کیا پڑھتے ہیں فوراً؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، اخلاص ہی اخلاص ہے، توحید ہی توحید ہے۔ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں. حاضر کون ہوتا ہے؟ جسے بلایا جاتا ہے نا، اے اللہ تو نے بلایا ہے، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں اقرار کرتا ہوں. ان الحمد والنعمت، بے شک ساری تعریفیں پوری کائنات میں جتنی بھی ہیں وہ صرف تیرے لیے. والنعمت، اور ساری نعمتیں جو بھی ہیں پوری کائنات میں وہ صرف تجھی سے ہیں. لک والملک، اور بادشاہت بھی صرف اور صرف تیری ہے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. اے اللہ میں یقین کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں. اخلاص. سورہ فاتحہ میں عربی میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ وعدہ عہد ہے میرے اور میرے بندے کے بیچ میں، میرا بندہ یہ اپنا عہد پورا کرے، جو کچھ میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا فرماؤں گا. بندہ کیا سوال کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت تب ممکن ہے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ پورا کرے گا یہ بندہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید ہے، اخلاص ہے. تو حج کرنا ہے اخلاص کے ساتھ. تیسرے نمبر پہ حج کرنا ہے اتباع سنت کے ساتھ. اتباع سنت کے ساتھ حج کرو. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں باقی نہ رہوں. جب صحابہ کرام نے یہ اعلان سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو ہر طرف سے اکٹھے ہوئے، ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے حج کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حج کے مسنون طریقہ میں آخر میں بیان کروں گا مختصراً انشاءاللہ، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں، ایک بنیادی بات. حج کا طریقہ، جس طریقے سے ہم حج کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنی مرضی سے حج کرتے ہیں ہم کیا؟ 9 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے، 10 تاریخ کو ہم نے قربانی کرنی ہے. اگر 10 تاریخ کو عرفات میں ٹھہر جائیں اور 9 تاریخ کو قربانی کر لیں، حج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہے. اور اس لیے کہ ہمارے علماء نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اماموں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. امام اور عالم کی بات ہم تب مانتے ہیں، اس مطلب یہ ہوا نتیجہ کہ کسی امام کسی عالم کی بات ہم تب مانتے ہیں جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو. یہ بنیادی بات ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. کاش کہ اس بات پہ جو اتفاق ہوا ہے یہ مکمل ہوتا اور پورے حج میں ہوتا اور پوری زندگی میں ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ 9 تاریخ کو تو ہم سب ایک ساتھ عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اور 10 تاریخ قربانی بھی ہم کرتے ہیں، لیکن بعض معاملات میں آ کے ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے امام کا یہ قول نہیں ہے. چند چھوٹی سی مثال، منا میں نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ منا میں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا سوائے 10 تاریخ، باقی جو 8 تاریخ ہے، 11, 12, 13 تاریخ ہے، کوئی زیادہ کام نہیں ہے، بڑے آسان دن ہیں. تو نمازیں تو 5 وقت فرض ہیں، چاہے 10 تاریخ ہو یا 8 سے لے کے 13 تاریخ ہو، نماز ہم ہمیشہ پڑھنی ہے. نمازوں کے تعلق سے جو مسنون طریقہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت قصر 2 رکعت، عصر کی نماز عصر کے وقت 2 رکعت، اس طریقے سے عشاء کی نماز بھی قصر کرنا ہے 2 وقت، لیکن ہر وقت اپنے وقت میں پڑھنی ہے. اور جو مزدلفہ اور عرفات میں جو ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں قاعدہ یہ ہے کہ جمع اور قصر کرنا ہے. عرفات میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت دو رکعت اور اس کے بعد عصر کی نماز ظہر کے وقت میں دو رکعت, اسے کہتے جمع تقدیم, عصر نماز کو ہم نے مقدم پہلے کر دیا. اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز مغرب وقت میں نہیں پڑھیں گے, مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں تین رکعت اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں دو رکعت, اسے کہتے ہیں جمع تاخیر, مغرب کو تاخیر سے پڑھا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں, آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں جائیں گے دیکھیں گے بھی, کہ منا میں وہ لوگ چار رکعت پوری نماز پڑھتے ہیں قصر نہیں کرتے. ارے کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول نہیں. ابھی تو اتفاق ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور فرمان وہی حق ہے, اس کی اتباع لازمی ہے, تو ابھی پھر امام کا قول کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھیں, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے امام کو اور ہمارے امام کو مل جاتا تو واللہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کبھی چھوڑتے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ فرما چکے تھے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے, اسی کو مضبوطی سے اپنانا. کیا آج اس بہترین اور پاک جگہ پہ حج کے دوران حدیث رسول اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جاتا ہے یا امام کے قول پہ عمل کیا جاتا ہے؟ جس نے اتباع سنت حج میں نہیں سیکھی میرے بھائی بعد میں بہت مشکل ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کے دل کو پھیر دے, لیکن جو حج میں نہیں سیکھتا نہیں سمجھتا تو بعد میں بہت مشکل ہے میرے بھائی اس کے لیے. تو اتباع سنت کے ساتھ حج کرنا ہے, جہاں پر حدیث صحیح آپ کو مل جائے یہ سر جھک جائے اور فوراً عمل کر لو, پھر سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میرے امام اور آپ کے امام نے اس کے بارے میں کیا کہا. چوتھے نمبر پہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ حج کرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایوہ الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا, اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا بس تم حج کرو. تو ایک صحابی نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ صحابی نے پھر سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو قلت نعم لوجبت, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا ہر سال حج کرنا, ولا ما استطعتم, اور تم میں سے کوئی کر نہ سکتا. اسے کہتے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بعض لوگوں کے سوال کتنے مشکل ہوتے ہیں, لیکن جواب دینے والے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے پھر کیا کہنا؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا, ولما استطعتم, اور تم اس پر کبھی طاقت نہ رکھتے, استطاعت نہ ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلیہ قاعدہ بیان فرمایا ہے, اس قاعدے کو اچھی طرح یاد کر لیں. فرماتے ہیں, ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم كثر سؤالهم واختلاف على أنبيائهم, جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور باقی باتیں چھوڑ دو. تم میں سے جو پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اس لیے ہلاک ہوئے کیونکہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرتے تھے اور اختلاف کرتے تھے. دیکھیں پہلے قوموں میں ایسے لوگ تھے جو اپنے انبیاء کی بات سنتے بھی تھے اختلاف بھی کرتے تھے, کثرت سے سوال پھر اختلاف پھر ہلاکت, ہلاکت لازمی ہے. اب کلیہ دیکھ, کلیہ یہ ہے جو یاد رکھنا ہے, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں سے جس چیز پر تمہیں طاقت ہے اس طاقت کے مطابق اسے بجا لاؤ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ, اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں اسے فوراً چھوڑ دو. تو چھوڑنے میں استطاعت نہیں ہے, فرق دیکھا ہے؟ چھوڑنے کا مطلب ہے چھوڑنا ہی ہے, اور شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے چھوڑا نہ جا سکے. محرمات کوئی بھی ایسا حرام نہیں جسے چھوڑا نہ جا سکے, لیکن فرائض بعض ایسے ہیں جس پر استطاعت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, یعنی مکمل استطاعت نہیں ہو سکتی, ورنہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے جو ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرض نہیں کیا کہ آپ نماز پڑھنی ہوا میں اڑ کے, اگر یہ ہوتا تو پھر ناممکن تھا نا, لیکن یہ ہے اگر کھڑے ہو نماز نہ پڑھ سکو تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے پھر لیٹ کے نماز پڑھو, روزہ نہیں رکھ سکتے تو قضا بعد میں کر لو. فتقوا اللہ ما استطعتم, یہ تشریح یہ حدیث مبارکہ کر رہی ہے, اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں, جب میں تو کسی چیز کا حکم دوں تو فوراً اسے بجا لاؤ, لیکن کیسے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں نہیں, ما استطعتم یہ قاعدہ ہے. لیکن کسی سے منع کر دیا گیا شراب حرام ہے, اسے کہہ سکتے ہیں نہیں استطاعت نہیں, تھوڑی سی پی لیتا ہوں آہستہ سب چھوڑ دوں گا. اسی جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں جو منع کرتے ہیں نا سگریٹ والوں کو, سگریٹ نہ پیو حرام ہے, یہ تیرا آہستہ ایسے چھوٹے گی, ایسے ایسے نہیں چھوٹے گی. وَإِذَا رَأَيْتُكُمْ مُعْرِضِينَ فَدَعُوهُ, فوراً چھوڑ دو. آپ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے اس موذی مرض سے نجات عطا فرما, اور عزم کر لیں کہ نہیں پینی, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسانی فرماتے ہیں. فرائض کیا ہے ہمارے اوپر؟ دیکھیں سچ بولنا فرض ہے, نماز فرض ہے, والدین کی فرمانبرداری فرض ہے, رشتے کو جوڑنا فرض ہے, اور مسلمان عام مسلمانوں کی قدر کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کو تکلیف نہ دینا بھی فرض ہے. ہم حج تو کرتے ہیں, حج میں گالی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, حج میں غیبت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی, احرام کی حالت میں پانچ جگہ پہ جگر خوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کروں جو ایسا کرتے ہیں. گالیاں بھی ہوتی ہیں, لڑائی بھی ہوتی ہے, جھگڑا بھی ہوتا ہے, باقی سب چھوڑ دیں. سب سے زیادہ جو پاک جگہ ہے کعبہ, اور کعبے کا سب سے جو زیادہ بہترین حصہ حجر اسود. حجر اسود پہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ جنت کے پتھر تو ہے, ہوتا کیا وہاں پہ بیٹا؟ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ یہ حج ہو رہا ہے یا کشتی ہو رہی ہے. دیکھیں علم رحم اللہ سبحانہ, دیکھیں یہ حقیقتیں ہیں, ہم انہیں آنکھیں بند کر لیں گے تو حقیقت کبھی چھپ نہیں جائے گی, حقیقت تو حقیقت ہے. ارے مردوں کو چھوڑیں, بعض بوڑھے پھنس جاتے ہیں. ایک ضعیف پھنسا ہوا تھا بیچارے کا, سانس پھولا ہوا تھا, مشکل سے اسے اٹھا کے نکالا ہے لوگوں نے. ابھی بزرگ بوڑھے تمہارا کیا کام ہے بھائی وہاں پہ, کیا کرنے کے وہاں پہ بھائی؟ وہاں تو پلوان ہے بےچارے, اتنا وہ احرام پہنا ہوتا ہے تو ایسے ایسے سینہ تان کے جاتے ہیں, اور جو باہر نکلتے ہیں نا جیسے کوئی ملک فتح کر کے آئے ہو, پتہ نہیں کیا کر کے, سرخ چہرہ ہوتا ہے جیسے خون ابھی ٹپکنے والا ہم اسے, بس تکبیر نہیں پڑتے کہ کچھ بڑا کام کر کے آئے. پھر ان کمزور عورتوں کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک عورت آئی, بڑی خوشی خوشی کہتی ہیں کہ میں نے طواف کیا, ہر چکر میں میں نے بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ غصے میں فرماتی ہیں کہ ایسا حج اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تمہارا, مردوں میں گھس کے بھیڑ میں گھس کے تم نے بوسہ دیا حجر اسود کو, کون سا تم نے عمرہ کیا, کون سا تم نے طواف کیا ہے؟ اسے کہتے دین کے علم اور دین کی سمجھ. غیر محرم مردوں کے کندھے لگ رہے ہیں, بازو لگ رہے ہیں, کبھی پیٹ پہ ہاتھ, کبھی سینے پہ ہاتھ لگ رہا, کبھی سر پہ ہاتھ لگ رہا ہے, کبھی کسی کو دوپٹہ گر گیا, یہ کیا ہے؟ یہ طواف ہوتا ہے تو مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے. میرے بھائی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ حج کرنا ہے, مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے, جائز نہیں ہے, اور اسے تکلیف سے بچانا, اس کی حفاظت کر, جیسے آپ اپنی جان پیاری ہے نا, آپ کو مسلم بھائی کو اس کی جان پیاری ہے, تو جیسے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو آپ پر فرض ہے اس کی جان کی بھی حفاظت کرو. تمہیں پسند ہے کہ تمہاری غیبت نہ کرے, کوئی چغل خوری نہ کرے, تم پر کوئی ظلم نہ کرے, اسے بھی پسند ہے کہ اس پر اس کی کوئی غیبت نہ کرے, چغل خوری نہ کرے, اسے کوئی اس پر کوئی ظلم نہ کرے. تو حج کرنا ہے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ. پانچویں نمبر پہ حج کرنا ہے محرمات سے اجتناب کرنے کے ساتھ. اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت ہے وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں فوراً چھوڑ دوں. منحیات محرمات ہیں، یہ قاعدہ ہے. کس چیز سے منع کیا ہے ہمیں؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ، غیبت، چغل خوری، ظلم، بدعات، شرک. میرے بھائیو، بعض لوگ تعویذ بندھا ہوا ہے، تعویذ لٹکایا ہوا ہے احرام کی حالت میں، طواف کر رہے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جو کوئی خیالی باتیں ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تنیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا. اور یہ صاحب اپنے ملک سے آتے ہیں، احرام میں بدھا ہوئے، زبان پہ لبیک ہے، لا شریک لک لبیک، شرک یاوے بازو پہ، دائیں بازو پہ شرک لٹکا ہوا ہے، کسی کے سینے کے ساتھ گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے. حج کرنے محرمات سے اجتناب کے ساتھ، نہ تو یاد آئی طواف کرتے ہوئے، پہلے تو احرام پہنتے ہوئے یاد نہ آیا، یار اسے ابھی تو اتار دوں میں. اس لیے اگر کوئی نفع نقصان کے مالک ہوتا تو اب تک تھا، ابھی تو میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں نا، وہی مالک کائنات ہے، وہی مشکل کچھ حاجت روا ہے، اب ادھر بھی یہ چیز لے کے جاؤں میں. کس نے کالے دھاگے باندھے ہوئے، کس نے تعویذ لٹکائے ہوئے، کس نے سپیاں گلے میں ڈالی ہوئی ہیں، کس نے کیا کیا ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھتے ہاتھ میں کڑا، فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں من الواہنہ، جس میں درد ہوتا ہے اسے میں نے پہنا ہوا تو مجھے تھوڑی سی آرام مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اتار دو، اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو جاتی یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں ہوتا، ما افلحت ابدا، تو کبھی فلاح نہ پاتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کبھی فلاح نہ پاتے اگر یہ کڑا ان کے ہاتھ میں ہوتا. میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم لوگ کون ہیں؟ صحابہ کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ کڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، زنجیریں بھی پہنی ہوئی ہیں، تعویذ بھی لٹکائے ہوئے ہیں، کالے دھاگے بھی پہنے ہوئے ہیں، پیلے دھاگے بھی پہنے ہوئے ہیں، سراپا شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، عورتیں مرد بچے بھی اس محفوظ نہیں، چھوٹے بچے کے گلے میں دیکھیں تین تین چار چار تعویذ ہوتے ہیں. من تعلق تیمم فقد اشرک، اللہ سے ڈرو، ابھی تو اتار دو نا، اللہ تعالیٰ کیسے توفیق دے گا. دیکھیں جب تک آپ ایک بلشت قریب نہیں ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوگا. ابتدا ہم کریں گے، ہمیں کرنی ہے ابتدا. ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، حقیر ہیں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے نا، سمجھ ہے، اسے کیا ضرورت ہے ہماری. ہم قریب نہیں ہوں گے تو پھر کبھی بھی قریب نہیں ہو سکیں گے، یاد رکھیں. اور اس پاک جگہ پہ ہم قریب نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ ایک بہترین موقع ہے محرمات سے اجتناب کرنے کا، جس نے حج میں فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب نہ کیا، پھر بھائیو بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کے لیے خاص جو محرمات سے اجتناب ہیں، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع قیمه ولدته امه، جس نے حج کیا اس حالت میں کہ اس نے رفت نہیں کیا. رفت کہتے ہیں کوئی بےہودہ بات کرنے کی، بیوی سے جمع کرنے کی بات، کوئی بھی جیسے جو شخص بیوی سے بات کرتا ہے پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، نہیں، احرام کی حالت میں حج میں نہیں کرنی ہے بات، بیوی سے بھی نہیں کرنی. اگرچہ جائز ہے اپنی بیوی سے حلال بات کرنا، لیکن اس موقع پر جائز نہیں ہے، حرام ہے. فلم يرفث ولم يفسق، کوئی فسوق عمل، کوئی محرمات کا ارتکاب نہ کرے جس میں جھوٹ ہے، فریب ہے، جو میں نے ابھی بیان کیا. جس نے اس حالت میں حج کیا، رجع واپس آئے گا حج سے، کیسے واپس آیا؟ کہ یوم ولدت، تم جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. جانتے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کا کیا معنی ہے؟ یعنی کوئی گناہ باقی نہ رہا، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، سارے گناہوں سے پاک. سارے کبیرہ گناہ. علماء فرماتے سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, ما دون ذلک میں سب شامل ہے, لیکن شرک اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. جس نے تعویذ پہنا ہوا ہے اور حج کے بعد یہ تعویذ باقی رہا, دل میں یا رسول اللہ مدد غوث مدد باقی رہا اور حج سے فارغ بھی ہو گیا, اپر ملک میں پہنچ بھی گیا, اپنے اس کا کوئی حج نہیں, کوئی حج نہیں ہے اس کا. چھٹے نمبر پہ احسان اور حسن اخلاق کے ساتھ حج کرو. حج مبرور کا طریقہ چھٹے نمبر پہ احسان اور حسن اخلاق کے ساتھ حج کرو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں جب حج کی آیات کو بیان فرمایا, ان آیات کے اختتام دو لفظوں سے کیا ہے, وبشر المحسنین, خوشخبری سناؤ محسنین کو, احسان کرنے والوں کو. اگر آپ نے حج بغیر احسان کے کیا نا تو حج مبرور نہیں ہے. احسان کیا ہے؟ پرفیکشن اور ایکسلنسی ہے آپ کے قول اور عمل میں, آپ حسن اخلاق بہترین طریقے سے, آپ اللہ تعالی کی عبادت بھی بہترین طریقے سے کر کے آئے ہو, کر رہے ہو, اور اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ جو تمہارا تعلق وہ بھی سب سے بہترین طریقہ ہے, یعنی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے لیے. یعنی آپ اگر دنیا کے کسی محبوب ترین انسان سے پیش آتے ہو تو حج میں آپ عام اس سے ویسے پیش آتے ہو. احسان کے ساتھ حج کرو, نماز پڑھی بہترین طریقے سے, حج کے ارکان واجبات سنتیں بہترین طریقے سے اوپر عمل کیا, اور لوگوں کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوئی, جب بھی بات ہوئی, مسکرا کے پیار سے نرمی سے بات ہوئی ہے, یہ حج ہے احسان کے ساتھ. وبشر المحسنین, اس اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا اختتام ان دو لفظوں سے کیا ہے, بشارت ہے حج مبرور کی محسنین کے لیے. جس نے احسان کو سیکھا نہیں ہے حج میں کب سیکھے گا؟ یعنی جس نے, جو آج نہ تو الگ معرفت حاصل کر سکتا ہے, نہ اخلاص کو سمجھ سکتا ہے, نہ فرائضگی کی, نہ اتباع سنت کو جان سکتا ہے, نہ فرائضگی کی ادائیگی آسان طریقے سے کر سکتا ہے, نہ محرمات سے اجتناب کر سکتا ہے, اور نہ ہی احسان کو سمجھ سکتا ہے, کیونکہ آج گھر ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, رکاوٹیں ہیں نا, جاب ہے, کام ہے, فارغ نہیں ہے. ارے حج میں تو فارغ ہی فارغ ہے نا, آزاد ہی آزادی ہے نا, وہاں پر کون سی تمہیں قید ہتھکڑی لگی ہے؟ اگر وہاں پر حج مبرور کو نہیں جانا نہیں سیکھا تو کب سیکھو گے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیک حج میں حاصل نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی رضامندی حج میں اگر حاصل نہیں تو پھر کب کرو گے؟ میرے بھائی یہ باتیں آسان ہیں, کہنے کو آسان ہے, کرنے کو مشکل ہے, کوئی کر کے دکھائے نا. واللہ ہے, اور جو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, ہم صرف کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے. اور کہاں سے کیسے کب آسانی آتی ہے یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے, وہ نہ ہم سوچ سکتے ہیں. ساتویں نمبر پہ یہ سب کیسے ممکن جو ابھی تک میں نے کچھ کہا ہے, ساتویں نمبر پہ ہے دل سے حج کرو. دل سے حج کرو, ارے دل سے بھی حج ہوتا ہے. ہم حج کرتے ہیں اپنے جسم سے, اپنے بدن سے حج کرتے ہیں, اور اس بدنی عمل کا حقیقت اثر دل پہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ تقوی اصل مقصد ہے نا حج کا, ہم متقی پرہیزگار بن جائے, تقوی دل کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا, تقوی یہاں پہ ہے, اور اشارہ کرتے اپنی انگلی سے سینے کی طرف, تو تقوی کی جگہ تو دل ہے. حج میں لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, گالی گلوچ ہوتی ہے, غیبت ہوتی ہے, چغل خوری ہوتی ہے, ظلم ہوتے, بہت سارے محرمات کے ارتکاب بعض مسلمان کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جسم سے حج کر رہے ہوتے ہیں, دل سے حج نہیں کر رہے ہوتے. ارے دل سے حج کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ حج کیسے کرنا ہے، قرآن مجید سے آپ اسے کون سی سورت بتاؤ گے کہ حج کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے سورت؟ جی حج، حج کا طریقہ کس سورت میں؟ حج کے طریقے، حج کے طریقے کا ذکر کس سورت میں ہے؟ سورت الحج. کس نے کہا سورت الحج میں؟ سورت بقرہ. بارک سورہ بقرہ میں، بارک اللہ. دیکھیں حج کرنے کا طریقہ سورہ بقرہ میں ہے، جو ہم حج کرتے ہیں وہ سورہ بقرہ میں ہے، لیکن سورت الحج میں جس کا نام ہی سورت الحج ہے وہاں پر حج کا طریقہ تو ہے لیکن دل سے حج کا طریقہ جسم سے نہیں ہے. یعنی جس نے حج کرنا ہے پہلے سورت الحج کو سمجھے، پھر سورہ بقرہ کو پڑھے، وہ آیات جس میں حج کا طریقہ بیان کیا ہوا ہے، پھر ان احادیث کو پڑھے جن آیات کی تشریح احادیث میں ایک آپ نے حج کیسے کیا تھا، پھر حج کرے. اسے کہتے ہیں قرآن مجید کی بلاغت کی خوبصورتی، قرآن کا اندازہ بیان بڑا خوبصورت ہے کہ حج کرنے والے پہلے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بٹھا دو. حج کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، سورۃ الحج کی ابتدائی آیات جو ہیں اگر آپ ذرا غور کریں ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، آخرت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ان باتوں کا دل پہ گہرا اثر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ میرا بندہ اس سے پہلے کہ اپنے جسم سے حج کرے اپنے دل سے حج کرے. یعنی حج کے ایک ایک لمحے میں دل کے احساس کے ساتھ حج کرو. غسل کیا ہے نا، تو دل سے احساس کرو ایک وقت آنے والا ہے کہ مجھے غسل دیا جائے گا. آج میں مرضی سے غسل کر رہا ہوں، کل وقت آنے والا ہے. آج میں نے خود کپڑے اتارے ہیں اپنی مرضی سے، کل وقت آنے والا ہے میرے کپڑے اتار دیے جائیں گے. آج میں غسل اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں، کل کسی اور کے ہاتھ ہوں گے، میرا جسم ہوگا. آج میں نے اپنی شرمگاہ کو اور اپنی جسم کو چھپایا ہوا ہے، کل نہ چھپا سکوں گا میں. احرام کے دو کپڑے آج میں نے اپنے خود پہنے ہیں، کل مجھے یہ سفید چادریں پہنائی جائیں گی. دل سے احساس کرتے ہوئے احرام پہن. آج میں تلبیہ پڑھ رہا ہوں، کل مجھ سے سوال ہوگا قبر میں. آج میں جانتا ہوں، کل بتائیے جانوں گا کہ نہیں جواب کیا ہے. سفر کرتے ہوئے یاد ہو سفر آخرت بھی ہے، موت ہے، قبر ہے، بڑے مشکل مرحلے ہیں. ہم سفر کے مرحلے تو طے کرتے ہیں بہت مشکل سے، کبھی بھوک ہے، کبھی پیاس ہے، ہم بے صبرے سے ہو جاتے ہیں. یاد رکھو موت کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ اس سے سخت ہے، میدان محشر کا مرحلہ اس سے سخت ہے، پل صراط اس سے سخت ہے، جہنم اس سے سخت ہے. یہ سفر ہم نے طے کرنا ہے. جب طواف کے لیے قدم بڑھے نا، تو قدموں سے پہلے دل سے طواف کرو. واللہ دل سے طواف کر کے دیکھو، نہ کبھی کسی پہ ظلم ہوگا، نہ کبھی کسی کو دھکا لگے گا، اور نہ ہی کبھی منہ سے کوئی گالی نکلے گی. دل سے سعی کرو، قدموں سے پہلے دل سے قربانی کرو، ہاتھوں سے پہلے دل سے، کہ اللہ تعالیٰ میں نے جیسے کہ بکرا قربان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے میں ہر ناجائز خواہشات اس جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی تک میرا فرمان تھا، ابھی تک میں گنہگار تھا، اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتا ہوں، ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ آج میں جیسے یہ خون بہہ رہا ہے میں نے اپنے جسم سے ساری گندگی نکال دی، اپنے دل کو پاک اور صاف کر دیا ہے، بدعات تھی، شرک تھا، نافرمانیاں تھی، سب میں نے بہا دیا اس خون کے ساتھ۔ شیطان کو کنکر مارتے ہوئے دل سے احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ میں اس جمرہ کو کنکر مار رہا ہوں، میں اس شیطان سے نفرت کرتا ہوں اور ہمیشہ نفرت کرتا رہوں گا، دل کے احساس کے ساتھ۔ اسے کہتے ہیں دل سے حج کرنا۔ یہ عام طور پہ تقریباً یہ 7 پوائنٹ ہیں جسے ہم حج مبرور کر سکتے ہیں۔ آخر میں 3 پوائنٹ باقی ہیں، یہ 3 پوائنٹ انہی 7 کے اندر ہی ہے کہ میں نے الگ سے بیان کیا تاکہ ہمیں یاد رہیں، بہت ضروری ہیں۔ 8 نمبر پہ ہے صبر سے حج کرو۔ صبر، ہم لوگ بے صبرے سے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ صبر، تکلیفوں پر بھی صبر کیا جاتا ہے، فرائضگی کی ادائیگی پر بھی صبر کیا جاتا ہے، محرمات سے اجتناب کرنے سے بھی صبر کیا جاتا ہے۔ بغیر صبر کے نہ تو آپ فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، نہ آپ محرمات سے اجتناب کر سکتے ہیں، اور نہ ہی تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو صبر ایک ہی حل ہے، اور ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے صبر۔ ہم ایک حصہ جانتے ہیں، 2 حصے بھول جاتے ہیں۔ ہم تقدیر پر صبر کرنا جانتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرنا جانتے ہیں، لیکن فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا جانتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرنے صبر کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، کس نے دھکا دیا، کس نے گالی دی، کس نے چغل خوری کی، کس نے ظلم کیا، وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یہ جس نے دھکا دیا ہے کس کا مہمان ہے؟ وہ رب کا مہمان ہے۔ صبر کرو، وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں بغیر حساب کے، کوئی حساب نہیں اس کا۔ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ سورۃ المدثر آیت نمبر 7 ہے۔ آٹھویں نمبر پہ شکر سے حج کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے حج کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں، اس سے زیادہ دو۔ ابھی تک جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو نعمتیں بھی ہیں، کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، شکر کرو گے اس سے بھی زیادہ دوں گا میں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر نہ شکر کر بیٹھو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7۔ ہم جانتے ہیں کہ شکر سے حج کیسے کیا جاتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، ارے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا واللہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو حج کرنا دور، اللہ کے گھر کا صرف دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور اسی تمنا کو اپنے سینے میں لے جاتے، قبر میں دفن ہو جاتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، واللہ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، کوئی بائی چانس نہیں ہوا، یہ اچانک سب کچھ ایسے نہیں ہو کہ ہم بس یہاں پہ آ کے آ گئے اور ہماری یہاں پہ جاب بھی لگ گئی اور ہم اپنی فیملی سے یہاں پہ رہتے ہیں۔ نہیں، احکم الحاکمین کی حکمت ہے، اور یہ آزمائش ہے ہماری، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہمیں آزمائے ہمیں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتے، احسن عمل کرتے۔ آج اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، احسن عمل ہے؟ ہمارے شر سے، زبان کے شر سے، ہاتھوں کے شر سے مسلمان تو دور کی بات، اپنے پیارے محفوظ ہیں، اپنے گھر والے اپنے پیارے محفوظ ہیں، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی محفوظ ہیں۔ حج کرنا ہے صبر اور شکر کے ساتھ، اور یہ دونوں چیزوں جو ہیں یہ فرائضگی کی ادائیگی میں شمار ہیں، شامل ہیں۔ میں الگ سے کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ ہم بے صبرے سے ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہ ناشکری نظر آئی جاتی ہے۔ دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کا ازالہ توبہ سے ہوتا ہے، فوراً توبہ، منہ سے گالی نکلی فوراً یاد ہے توبہ، ہم کوئی معصوم تھوڑی، غلطی تو ہو جاتی ہے نا، اور ہم تو پریکٹس کر رہے ہیں نا، ابھی تک تو پورے سال میں غلطیاں کرتے آئے ہیں، اب حج میں ہم نے سیکھنا ہے، حج مبرور کرنا ہے، تو غلطی اگر ہو بھی جاتی تو فوراً توبہ کر لیں۔ یہ نہیں کہ ہم معصوم بن کے جائیں، یہ نہیں کہہ رہا، معصوم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرانسے مسلم کی روایت میں بڑی پیاری حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، تعجب ہوتا ہے مومن کے امر پہ، مومن کی حالت پہ، ان امرہ کلہ خیر، مومن کے ہر مومن ہر حالت خیر میں ہوتا ہے، وليس ذاك لاحد الا للمؤمن، اور یہ حالت جو خیر کی ہے ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی، اچھائی اچھائی، صرف مومن کے لیے، ان اصابته سراء شکر، اگر اسے کوئی اچھائی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی آسانی ملتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، تو شکر کرتے ہیں اللہ تعالی کا، شکر، وان اصابته ضراء صبر، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، صبر، فکان خیر اللہ، شکر کرتے ہیں تو اس کے لیے خیر ہے، فکان خیر، اور صبر کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اچھے حالات میں شکر کرنا خیر ہے اور برے حالات میں صبر کرنا اس کے لیے خیر ہے۔ اور آخر میں دسویں نمبر پہ، حلال مال سے حج کرو، حج مبرور کا طریقہ دسویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے، حلال مال سے حج کرو، اور یہ بھی محرمات میں سے ہے، میں نے الگ سے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس کی اہمیت کو جان لیں۔ بعض مسلمان صرف حج کرنا چاہتے ہیں، حج مبرور ہو یا نہ ہو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ آج کی اس نصیحت کے بعد ہم سب کوشش کریں گے، حاضرین سامعین بھی جو اس سال میں اور اگلے سال میں حج کرنے کا عزم رکھتے ہیں، وہ بھی ضرور حج مبرور کو سمجھیں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہیں، صرف طیب ہی قبول فرماتے ہیں، وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ان بما تعملون علیم، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کھاؤ طیبات میں سے، اور وعملوا صالحا، اور اچھے عمل کرو، بھلائی کے اور نیکی کے عمل کرو، ان بما تعملون علیم، میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آگے وقال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر سر پہ گرد و غبار، یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، اس کی حالت کیا ہے؟ ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس نے کپڑے بھی حرام کے پہنے ہوئے، وغذی بالحرام، اور وہ سراپا حرام میں ڈوبا ہوا ہے، فن یستجاب لذلک، تو اللہ تعالیٰ کہا ایسے شخص کی دعا قبول فرمائے گا۔ حدیث صحیح مسلم کی اور ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ذرا غور کریں، حج میں سفر بھی ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے، ٹوپی تو نہیں پہن سکتے نا, چہرے پر گرد غبار جسم کو ڈھانپ نہیں سکتے, احرام کی حالت ہے. اور ہم جاتے کیوں ہیں؟ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے نا. عرفات کے دن ہاتھ کھڑے ہیں, یمد یدیہ الی السماء, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستویت, اسے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو کبھی دائیں اٹھا لیتے, کبھی بائیں اٹھا لیتے, کبھی نیچے کر لیتے, کبھی اوپر کر لیتے, ہمیشہ ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھتے ہیں؟ زبان سے مانو یا نہ مانو, تمہارا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. فطرت, مومن کی فطرت مجبور کر دیتی ہے اس مومن کو, مسلمان کو, اس انسان کو کہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے. یعنی دعا کی قبولیت کہ جتنی بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں. سفر, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اشعث, اخبر, لمبا سفر ہے, کمزور ہے, مسکین ہے, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, یا ربی یا ربی, اے میرے رب, اے میرے رب, وسیلہ بنا اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کو, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنا رہا ہے. لیکن حالت کیا ہے اس کی؟ دعا تو قبول ہونی چاہیے تھی لیکن حالت اس کی ایسی ہے کہ وہ سراپا حرام میں ڈوبا ہوا ہے. فن استجاب الذالک, تو ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کریم ہے, وہ اپنے آپ پر اور ہمارے اوپر, ہم سب پہ کرم کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے, ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر چاہتے ہیں واللہ بہترین موقع ہے. ارے کم سے کم حج کرنے کا عزم رکھتے ہو تو ابھی تو حرام کو چھوڑ دو نا, سود کب تک کھاتے رہیں گے, جوئے کب تک؟ بعض کو سمجھے جوئے تاش سے ہوتے نہیں, جوئے تو آج کل بڑا موبائل سے جوئے ہوتے ہیں آج کل موبائل میں. کل تک جوئے کے لیے چل کے جانا پڑتا تھا, آج جوئے ہمارے گھر میں پہنچ رہے ہیں. بعض میسج آتے ہیں, نمبر ایک دباؤ گے, سوال ہوتا ہے کوئی, اس سوال کا جواب دیں گے, سوال بھی عام سا ہوتا ہے, اور اس پہ پھر گاڑی انعام ہے, پتہ نہیں کتنی, ایک کلو سونا انعام ہے, پتہ نہیں کیا, اور دیکھیں ایک میسج 10 ریال کاٹے جاتے ہیں, 10 ریال. لاکھوں لوگ میسج بھیجتے ہیں, 10 ریال ایک کا ہو تو کئی کروڑ تو کما لیتے ہیں نا, ان میں سے 4-5 لاکھ گاڑی دیتے تو کیا فرق پڑتا ہے ان کو؟ جو کسے کہتے ہیں, یہ جو ہے کہ نہیں ہے؟ اور کتنے مسلمان جو اسے اس جوئے سے بچے ہوئے ہیں. لاٹری سسٹم کافی میں نے سنا تھا کہ چل رہا ہے جدہ میں, بعض لوگ یہاں پہ, ارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر کے, یعنی اپنے ملک میں کرتے تھے وہاں پر بھی حرام ہے, لیکن یہاں پر تو شرم کرنی چاہیے نا. چلو حج پہ جا رہے, اب تو شرم کرنی چاہیے نا, اب تم محرمہ سے اجتناب کرنا ہے نا. ارے کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال کر بیٹھے, میرے بندے, مشرکین عرب قریش نے جب میرے گھر کی تعمیر کی تو حلال مال سے کی, ابو جہل ابو لہب نے حلال مال سے کی, اب کفر سے بڑھ کر کیا گناہ ہے؟ کفر کے بعد کوئی اور گناہ باقی رہتا ہے؟ ان لوگوں نے جب اللہ تعالی گھر کی بات آئی نا تو وہ بھی کانپ اٹھے, ایسے لرزتے تھے کفر کی حالت میں بھی. اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی حلال پہ اثر کم پڑ گیا. عجب, دیکھے کتنے امیر لوگ تھے, تاجر تھے, اور قریش تو معروف تاجر تھے نا. اللہ تعالیٰ خود گواہی دی قرآن مجید میں, لإلاف قریش إلاف رحلة الشتاء والصيف, جتنے بھی تاجر تھے عرب, جب قریش کا قافلہ جاتا تھا تجارت کے لیے شام اور یمن کی طرف, تو پھر انتظار کرتے قافلہ کب نکلتے, بابرکت قافلے, اسے کوئی لوٹتا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ گھر کے پڑوسی ہیں, اللہ تعالیٰ گھر کے میزبانی کرنے والے ہیں. ارے قریش نے تو حلال کمائی سے کفر کی حالت میں بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کی, اور پیسہ کم پڑ گیا تو کعبے کی تعمیر کو ناقص کر دیا, اس میں ایک اینٹ حرام کی نہیں رکھی اس میں. آج جو کعبے کی تعمیر دیکھتے ہیں جو حطیم کا حصہ ہے, یہ حقیقت کعبے کا حصہ تھا, لیکن حلال مال کم پڑ گیا تو انہوں نے کہا اتنی رکھ دو, آگے نہیں بڑھا سکتے, ایک اینٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا. حرام مال سے ہم اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کریں گے, اور ہم حرام مال سے اللہ کے گھر کی طرف جا کے حج کرتے ہیں, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ سبحان الله والله بہترین موقع ہے. حج مبرور میرے بھائی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. حج مبرور ہم کرنا چاہتے ہیں, گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں, تو ابھی سے ہم عہد کر لیں کہ اللہ تعالی ہم حج مبرور کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرما. اور انشاءاللہ آسانی کیسے ہوتی ہے آپ کو گمان تک بھی نہیں ہوگی, لیکن یہاں سے آواز آنی چاہیے دل سے. زبان سے تو بار بار دعا مانگتے ہیں ہم لوگ, لیکن اس وقت دل سے دعا مانگ کے دیکھیں. حج کا مختصر سا طریقہ, میں حج قران کی بات کروں گا. جو ساتھ یہاں پہ بیٹھے جو حج کرنا چاہتے ہیں, کون سا حج کرنا چاہتے ہیں, میں اسی پہ بات کر لوں, بات ابھی ختم کروں پھر حج افراد. اچھا حج افراد و قران ایک جیسے ہیں, تو میں قران کی بات کرتا ہوں تو افراد بھی بتا دوں گا. میں حج قران کے لیے حاجی کے لیے مسنون ہے کہ جب وہ حج کا عزم کرتا ہے تو وہ میقات سے احرام باندھے, اور جدہ والا کا میقات جدہ ہے, اور جو میقات سے باہر رہتے ہیں ہر ملک اپنا اپنا میقات ہے. آج کل جہازوں پہ سفر ہوتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے, جب میقات کے قریب ہوتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں, تو وہاں پر آپ نے احرام باندھنا ہے. میقات پر جدہ والے جدہ سے احرام باندھیں گے تو میقات سے یعنی جدہ سے ہی احرام کا طریقہ ہے کہ غسل مسنون کرنا ہے. غسل مسنون ہم سب جانتے ہیں, جیسے کہ غسل جنابت کرتے غسل کریں, بالوں کی صفائی کریں جو بال صاف کرنے ہیں, اور حاجی صفائی کر سکتے ہیں بالوں, کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ قربان حج بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد خوشبو جسم پہ لگا سکتے ہیں. سید عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی احرام سے پہلے اور حلال ہونے کے بعد. یعنی احرام سے جب حلال ہوتے 10 تاریخ کو جب سر بڑا منوا لیتے اور احرام کھل جاتے تب بھی خوشبو لگا سکتے ہیں, یعنی احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے. اس کے بعد احرام مردوں کے لیے مسنون ہے کہ وہ 2 چادریں, ایک تہ بند اور ایک چادر پہننا ہے, اور 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے جو احرام باندھتے ہیں. اکثر غلطی ہوتی ہے, اور غلطی اتنی بڑی ہے کہ بعض لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں, اتنی بڑی غلطی ہے کہ نماز نہیں ہوتی. جانتے کیا غلطی ہوتی ہے, کسی کو یاد آئے؟ کندھے, ناف, ناف ستر جو ہے احرام باندھتے ناف کے نیچے, اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے مرد کا ستر جو ناف سے لے کے گھٹنے تک, یعنی ناف چھپی رہنی چاہیے کہ نظر آنی چاہیے؟ چھپی رہنی چاہیے. احرام سرکتے سرکتے چل چل نیچے گر جاتا ہے, تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے, جس کے خاص میرے طرف پیٹ بڑے ہیں تھوڑے سے, تو وہ تھوڑے سے کیئر نہیں کرتے. جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ویسے پڑھ لیتے ہیں, تو نماز نہیں, کیونکہ نماز کی شرطوں میں سے کیا ہے؟ ستر کا ڈھانپنا. دوسری غلطی جو ہوتی ہے احرام کے احرام باندھنے میں کون سی ہے؟ ٹخنے کے نیچے احرام کو باندھ لیتے ہیں, اور ٹخنے کے نیچے کوئی بھی کپڑا ہو تو وہ مردوں کے لیے حرام ہے. تو جانتے ہیں جان اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یا نہ ہو کہ اللہ کو ناراض کر کے واپس آ جائے. تو پہلے اسٹیپ احرام باندھنا ہے صحیح طریقے سے جاننا. احرام باندھ لیا, چادر بھی اپنے دونوں کندھوں پہ اوپر والی چادر ڈال لینی ہے. احرام کی کوئی خاص نماز رکعت نہیں ہوتی, کوئی بھی 2 رکعت. یہ وضو جو ہے غسل جو وضو کیا ہے اس کی 2 سنتیں پڑھنے, 2 سنتیں پڑھنے کے بعد مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ بیٹھ جاتے تب نیت کرتے. اب ہم نے حج قران کرنا تو نیت یہ ہوگی اللہم لبیک اللہم حجا و عمرہ, اللہ تعالیٰ حج عمرے کے لیے حاضر ہوں. حج عمرے دونوں کو آپ نے اب مکس کر دیا ہے دونوں ایک ساتھ. جس نے حج افراد کرنا ہے وہ کہے گا لبیک اللہم حجا, اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. یہ فرق ہے یہاں پہ, جہاں فرق ہوں بتا دوں گا میں. تو قران و افراد میں صرف نیت میں فرق ہے, غسل ایک جیسا ہے, احرام بھی ایک جیسا ہے, نیت میں فرق آ گیا. لبیک اللہم حج و عمرہ قارن کے لیے, لبیک اللہم حجا مفرد کے لیے. پھر اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ میں حج عمرے کے لیے حاضر ہوں, یا اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. اگر کوئی خدشہ ہو کہ کہیں پہ رکاوٹ یا کسی رکاوٹ کا امکان ہے, رکاوٹ ہو سکتے کہیں پہ, تو یہ شرط لگانا بھی جائز ہے, مشروع ہے کہ شخص یہ کہے فَإِنْ حَبَسَنِ حَابِسْ فَمَحَلِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي, اگر کسی جگہ پہ رکاوٹ پیش آ جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے. یہ بھی جائز ہے, مشروع ہے یہ. اگر اپنی زبان بتایا تھا میں, اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے مجھے بنیت اس رکاوٹ تک ہے خلاص. پھر تلبیہ پڑھنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اور مسلسل پڑھتے رہنا ہے. دوسرا ذکر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں دوسرا ذکر بھی کر سکتے ہیں. مسنون یہ ہے کہ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہے اور کوشش کریں دل سے آواز نکلے, زبان تھک جاتی ہے گلا خشک ہو جاتا ہے, جب دل سے پڑھیں گے نا تو پھر زبان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی, گلے کی خشکی بھی دور ہو جائے گی. تلبیہ پڑھتے رہنا جب تک, کب تک؟ جب تک کہ ہم مکہ میں پہنچ نہ جائیں. اب قارن جو ہے مسنون طریقہ, اب مسنون حج بتاؤ کہ ہم حج مبرور کر رہے ہیں جو ارکان واجبہ سنت کے ساتھ ہے, تو پہلے جانا ہے مکہ, جانا ہے مکہ پہنچ کر طواف القدوم کرنا ہے اور سعی الحج کرنی ہے, دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں. مکہ پہنچ کر طواف کرنا ہے, تلبیہ پڑھتے پڑھتے تلبیہ پڑھنا ہے. جو ہی حرم میں داخل ہوتے ہیں تو مسنون دعا کیا ہے حرم میں داخل ہونے کی؟ دائیں پاؤں آگے کریں گے اور کہیں گے اعوذ باللہ العظیم وجہ الکریم الشیطان قدم الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك. يا مسنون دعاء اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك. یہ مسنون دعا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص گھر ہے مسجد حرام اور عام مساجد جو اللہ تعالیٰ گھر وہاں پہ بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. آپ داخل ہوتے ہیں تلبیہ ابھی پڑھ رہے ہیں, جب قبر کے سامنے آتے ہیں تو آپ نے دو کام کرنے ہیں مردوں کے لیے. اچھا عورتوں کا جو احرام ہے, عورت کوئی خاص کپڑے احرام کا نہیں, وہ اپنے ہی لباس میں کوئی بھی لباس ہو بشرطیکہ شرعی لباس ہو, پاک ہو شرعی ہو, غیر شرعی نہ ہو, یعنی ٹائٹ نہ ہو اتنا زیادہ دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کے جسم نظر آئے. تو احرام جو ہے عورت کے لیے کوئی بھی پاک و صاف کپڑا ہو جو شرعی ہو, اور عورت کے لیے جو چہرہ ہے یہ نقاب پہنا جائز نہیں ہے. اگر غیر محرم مرد آ جائیں تو کپڑا اپنے چہرے پہ سرکا دے, اس طریقے سے پردہ کرنا واجب ہے غیر محرموں کے سامنے, لیکن نقاب کرنے سے دم واجب ہو جائے. یہ نقاب جو ہوتا ہے جو اپنے ناک پہ اور گالوں پہ جو کپڑا پھیر دیتے اس طریقے سے چہرے کے نیچے والے حصے پہ اور اوپر ایسا کھلا ہوتا ہے, اس نقاب سے دم واجب ہو جاتا ہے اگر جان بوجھ کے کوئی عورت ایسا کرتی ہے. تو جب کعبے کے سامنے آ جائے تو دو کام کرنے ہیں, نمبر ایک تلبیہ روک دینا ہے, نمبر دو مردوں کے لیے احرام کا جو دائیں کندھا ہے وہ نکال لینا ہے اور یہ جو دونوں جو حصے ہیں احرام کے وہ ایک ساتھ ایسے بائیں کندھے پہ اس طریقے سے ملا دینے ہیں. تو دائیں کندھا نکالنے کو کہتے ہیں اطباع, اطباع کی حالت کرنی ہے اس طریقے سے. طواف کرنا ہے, طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے اور انتہا بھی حجر اسود تک ہوتی ہے. ابتدا میں آپ کہیں گے اگر آپ بوسہ دے سکیں تو مسنون ہے بوسہ دیں, نہیں دے سکتے کسی چیز سے آپ ٹچ کر کے لگا کے حضرت کو اس چیز کو بوسہ دیں, اگر کوئی چیز نہیں تو ہاتھ لگا سکتے تو ہاتھ سے بوسہ دیں, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آسانی سے دیکھیں حج, ہم حج مبروک کر آسانی سے حج کرنا ہے, اور یہی ہوگا جو ابھی میں آخر میں کہہ رہا ہوں کہ دائیں ہاتھ اٹھا کے اور حجر اسود کی طرف رخ کر کے اس طریقے سے چلتے, رکنا نہیں ہے, بھیڑ پہلے سے زیادہ ہوتی ہے بس رک جاتے ہیں, تین مرتبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں دعائیں بھی کر رہے تھے غلط ہے, چلتے ہوئے دائیں ہاتھ اٹھائیں پہلے پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر, ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے, پھر صرف تکبیر پڑھنی ہے کافی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, جب یہاں پہ اللہ اکبر کہہ کے چلے جائیں ٹھیک, اور رخ کرنا ہے اپنا حجر اسود کے کعبے کے حجر اسود کی طرف. کہاں سے کرنا ہے؟ بعض لوگ دیکھتے ہیں سبز لائٹ کہاں پہ اور وہیں پہ وہیں سے کرنا ہے. اب تو آسان ہو گیا ہے, آپ پاؤں سے محسوس کر سکتے ہیں جو ٹائلز ہیں وہ اس کے جو ٹیکسچر وہ مختلف ہے, جب آپ چلتے چلتے محسوس ہونا کریں نا کہ ٹائلز اب تبدیل ہو گئی ہیں, وہاں سے آپ اشارہ کر سکتے ہیں, یعنی جگہ کافی چوڑی جگہ ہے تاکہ حاجی جو ہیں ایک جگہ پر رکنا جائیں, کیونکہ بعض رکتے رکنے کی بڑی عجیب سی عادت ہے لوگوں کو, وہ سمجھتے ہیں ایک ہی لائن ہے, اب جب میں نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اللہ کو تو رکنا پڑے گا, تو انہوں نے اس ایریا کو تھوڑا سا جگہ تھوڑا سا چوڑا کر دیا تاکہ یہ دشواری نہ ہو حاجیوں کو. آپ کا طواف آغاز ہو گیا ہے، طواف کا آغاز ہو گیا ہے، طواف کے دوران کوئی خاص ذکر نہیں ہے، کوئی خاص ذکر نہیں، جو بھی آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت ہو، تسبیح و سبحان اللہ کہنا، تحمید و الحمدللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، استغفار و استغفر اللہ کہنا، درود پڑھنا، الغرض آپ نے پڑھنا ہے دل سے، دل سے مطلب ہے کہ دل کی احساس سے. بعض لوگ یہ کتابچے اٹھاتے ہیں اور پڑھتے رہتے، پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، ان چکروں میں پڑ جاتے اور بیچارے دل سے طواف کا ذکر جو ہے اور اللہ کے جو نزدیکی ہے جو دل سے انہیں حج کرنا، اسے محروم ہو جاتے ہیں. تو ان کتابچوں کے پیچھے نہ جائیں. آپ اس مرتبہ ایک مرتبہ تو کر کے دیکھ لینا، اس بغیر کتابچے کے اٹھائے آپ قرآن کی طرف، جو آپ کو صورتیں آتی ہیں، چھوٹی صورتیں آتی ہیں نا، سورہ اخلاص ہے وہی پڑھتے رہو، ایک چکر میں، دوسرے چکر میں استغفار کرو، تیسرے چکر میں درود پڑھ لو، یعنی بغیر تعین کے کسی اور چکر میں تسبیح پڑھ لو، سورت فلق و ناس پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، الغرض اللہ کے ذکر میں مصروف رہو. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. جب رکن امان حجر اسود کے بیچ میں جگہ آتی ہے تو یہاں پر ایک ذکر مسنون ہے، بڑا پیارا ذکر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اب بتائیے دعا کے معنی کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں حسنتن بھلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں حسنتن بھلائی، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. کوئی دعا باقی رہی کسی کی؟ دنیا کی بھلائی، رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، اچھی نوکری ہے، اچھی اولاد ہے، اچھی بیوی ہے، کیا چاہتے ہو؟ دنیا کی بھلائی مانگ لی ہے، آخرت کی بھلائی، جنت مانگ لی ہے، جہنم سے محفوظ ہونے کی دعا مانگ لی، تو پھر بچے گا کیا آپ کے لیے؟ آپ کی غرض اور ہے کیا دعا سے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیا ہو سوائے جنت کے، یعنی دنیا میں سکون، دنیا کی بھلائی، آخرت میں جنت اور جہنم سے آزادی؟ ہماری دعائیں، جو بھی دعائیں ہماری، ان تینوں چیزوں کے سوا کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے ہر چکر میں، سات چکروں میں یہ دعا مانگ لی ہے. پتہ ہم عادت کو طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن اب ہم دل سے پڑھیں گے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. پڑھ کے دیکھیں نا، اور بار بار پڑھیں. بعض لوگ ایک دفعہ پڑھتے ہیں بس، ارے بھیڑ ہوتی ہے اور کافی وقت لگتا ہے، خاص طور پہ حج کے سیزن میں، تو آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں کیا مشکل ہے بھائی، لیکن دل کے احساس کے ساتھ پڑھتے رہیں. 20 مرتبہ جب تک آپ حجر اسود تک نہیں پہنچتے پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے بار بار مانگے، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. 7 چکر ہو گئے اسی طریقے سے. 7 چکر کے بعد مقام ابراہیم کی طرف جانا ہے اور یہ کہنا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. یہ آیت پڑھنا مسنون ہے، کسی کو آیت تو پڑھے، نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آیت تو اچھا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم پر اگر زیادہ بھیڑ ہے تو وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ وہیں پہ نماز پڑھو، نہیں، مسنون مستحب ہے، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو حرام کبھی مستحب پہ مقدم نہیں ہوتا. تو اگر وہاں پہ جگہ میسر نہ ہو، آسانی نہ ہو، تو کسی جگہ پر بھی، بے شک حرم کے اوپر والے حصے میں، یعنی فرسٹ فلور میں، سیکنڈ فلور میں ہو، یا حرم سے باہر کیوں نہ ہو، جہاں پر آپ کو آسانی ملے وہیں سے آپ 2 رکعت پڑھ لیں. دونوں کندھے ڈھانپ لیں گے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الکافرون پڑھیں گے، مسنون ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الاخلاص پڑھیں گے. طواف مکمل ہو گیا، روانہ ہوں گے. اب یہ کون سا طواف؟ یہ طواف القدوم ہے، ہو گیا. ہم اب نیت کریں گے سعی الحج کی، اللہ تعالیٰ ہم سعی کر رہے ہیں دل، اور نیت دل سے کی جاتی ہے. اب جو سعی میں کر رہا ہوں وہ یہ حج کی سعی ہے، یعنی 10 تاریخ کو سعی نہیں کرنی پڑے گی. اب صفا مروہ پہ جاتے ہوئے یہ دعا مسنون ہے، ابدأ بما بدأ اللہ به، میں شروع کرتا ہوں اس چیز جسے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ایک مرتبہ پڑھنا مسنون ہے، بار بار ہر چکر میں نہیں، بعض وہ قیاس کرتے ہیں وہاں پر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پڑھنا ہے اور یہاں پر ان صفا و مروہ پڑھنا ہے. نہیں, قیاس عبادات میں نہیں چلتا, یہ عبادات ہیں ساری. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چکر میں طواف میں تو دعا پڑھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ آخر تک, لیکن ہر چکر میں طواف اور سعی میں, سعی کے ہر چکر میں طواف, سعی کے ہر چکر میں صفا و مروہ پہ یا نہیں پڑھا ربنا آتینا ان صفا و مروہ, صرف ایک مرتبہ پہلے مرتبہ پڑھا ہے. اور ہمیں حکم اتباع کر, ہم اتباع کریں گے اور یہ چلتے ہوئے پڑھنا ہے. جو ہی اوپر پہنچ جائے صفا کی پہاڑی پہ اپنا رخ کرنا ہے قبلے کی طرف, دونوں ہاتھ یوں اٹھانے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے, تکبیر لوگ پڑھتے یوں اشارہ کرتے ہیں قبلے کی طرف, اور قیاس کرتے ہیں حجر اسود پہ جب طواف ہوں, طواف کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہیں, یہ قیاس غلط ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہنچے دونوں ہاتھ اٹھائے اس طریقے, جیسے ہم دعا مانگتے ہیں ہاتھوں کا رخ اپنی طرف ہے کعبے کی طرف نہیں ہے یوں, اور پھر دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک مرتبہ پڑھ لیں اس طریقے سے, پھر جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, والدین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دوست و احباب کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے, پوری امت کی, جس کے لیے بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں یہ وقت ہے دعا کا, مانگ لیں. پھر دوسری مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر دوسری بار بھی اس کے بعد میں پھر دعا مانگیں. تیسری مرتبہ پھر پڑھنا ہے اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. تیسری مرتبہ پھر اس کے بعد بھی آپ دعا مانگی اور مانگنا چاہتے ہیں, پھر آپ روانہ ہو جائیں مروہ کی طرف. صفا سے آئیں, آغاز صفا سے کیا ہے, پہلے چکر صفا سے مروہ کی طرف, اور آپ چلتے جائیں. سعی میں کوئی بھی ذکر جو ہے خاص ذکر نہیں ہے, قرآن مجید کی تلاوت میں سے کوئی بھی آپ پڑھنا چاہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی بھی طریقے, جیسے کہ طواف میں کیا اسی طریقے سے کسی بھی ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں, لیکن وقت ضائع نہ کریں, ٹھیک ہے. اور جب سبز لائٹیں آتی ہیں تو مسنون ہے کہ وہاں سے آپ دوڑیں, دوڑنا ہے. بعض لوگ رمل کرتے کودتے ہیں, رمل میں نے بات نہیں کی کیونکہ طواف میں رمل جو ہے یعنی چھوٹے چھوٹے قدم قدموں کے ساتھ جلدی سے اچھل اچھل کے چلنا, طواف اور قدوم حج کی حالت میں طواف میں اور طواف قدوم میں افاضہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا. اتباع تو ہم کر سکتے ہیں, آسان ہے کہ دائیں کندھا نکال لیا, لیکن رمل جو ہے پہلے تین چکر بہت مشکل ہوئی, اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا میں نے. لیکن یہاں پہ سعی میں اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو دوڑیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تھے یہاں تک ان کا احرام لہراتا, ٹھیک ہے. پھر اپنا سعی مکمل کریں, پہلا چکر صفا سے مروہ تک, مروہ تک پہنچیں, پھر اپنا قبلے کی طرف کریں, دونوں ہاتھ اٹھا لیں جیسے کہ پہلے اٹھایا تھا صفا, وہی دعا مسنون پڑھنی ہے تین مرتبہ, پھر وہی دعا کرنی ہے, پھر واپس آنا ہے مروہ سے صفا کی طرف. سات چکر لگانے ہیں, ایک چکر صفا سے مروہ تک, دوسرے مروہ سے صفا تک. سات چکروں کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولنا, نہ ہی سر کے بال کٹوانے, حج کر رہے ہیں قران, افراد بھی اسی طریقے سے, یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اب افراد و قران ایک ساتھ جا رہے ہیں, ٹھیک. اب سعی الحج ہو گئی ہے, اب روانہ ہونا ہے منا کی طرف. آٹھ تاریخ کو منا جانا ہے, مسنون طریقہ یہ ہے کہ ظہر کے وقت سے پہلے پہنچے, ظہر کے وقت سے پہلے پہنچے منا میں. ظہر منا میں ہم نے پہلے دن میں کوئی خاص کام نہیں کرنا, پانچ نمازیں پڑھنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, وقت ضائع نہیں کرنا, یاد رکھیں یہ بہترین موقع ہے, بہترین جگہ ہے. پورا سال پڑھے وقت ضائع کریں گے لیکن کم سے کم یہاں پہ وقت ضائع نہ کریں, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایام معدودات, ایام معلومات, معلوم دن ہے. پانچ نمازیں ظہر کے وقت نماز پڑھیں گے, ظہر کی دو رکعت, عصر کی نماز عصر کے وقت دو رکعت, مغرب کی نماز مغرب کے وقت تین رکعت, عشاء کی نماز عشاء کے وقت دو رکعت, اور فجر کی نماز نو تاریخ کی فجر جو ہے وہ ہم منا میں پڑھیں گے دو رکعت. پھر جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا نکلتا نہیں ہے, ہم منا میں ٹھہریں گے, جب سورج نکل جائے گا پھر ہم منا سے روانہ ہوں گے عرفات کی طرف. نو تاریخ ہو گئی, اب ہم عرفات میں ہیں. عرفات میں ایک چیز بہت ضروری ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے, اگر یہ چیز نہیں جانے اس کا حاجی نہیں ہے, ہر حاجی پر لازمی ہے کہ وہ جان لے, اور وہ ہے کہ عرفات کی حدود کے اندر ہی رہنا ہے, ٹھہرنا ہے, اس کے باہر ایک بالشت کوئی شخص رہ گیا اس کا حج نہیں ہے. تو عرفات کی حدود, اللہ کا فضل و کرم, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جزائے خیر دے, بڑے اہتمام کیا ہوا ہے, بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. پہلے تو بہت مشکل تھی, مجھے یاد ہے جب پہلے جاتے تھے کہ سائن بورڈ ہوتے نہیں تھے, کافی پریشانی ہوتی تھی, بعض لوگ کوئی شخص کہاں پڑا ہے, کوئی شخص کہاں پڑا ہے, تو بڑی دشواری ہوتی تھی. تو اب تو الحمدللہ بڑے سائن بورڈ ہیں چاروں طرف, دور سے نظر آتے ہیں, لکھا ہوا ہے حدود عرفات, نہایت حدود عرفات, کہ اس سے باہر عرفات کی حد ختم ہے, اور جس نے بھی عرفات سے باہر ٹھہراؤ کیا, پڑاؤ ڈالا, اور اس کا پورا دن گزر گیا اور واپس سے عرفات کے اندر نہ آیا حدود میں, اس کا حج ہی نہیں ہے. تو اس چیز کے خاص اہتمام کرنا ہے. عرفات میں پہنچ حدود کے اندر موجود ہیں ہم, کیا کام کرنے, ہم نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام ہے ظہر کے نماز, ایک اذان ہوگی, دو اقامتیں ہوں گی. پہلے یعنی اذان کے جو پہلی اقامت ہوگی دو رکعت پڑھنی ہے ظہر کی نماز ظہر کے وقت, پھر اقامت ہوگی دو رکعت پڑھنی ہے عصر کی نماز ظہر کے وقت میں, اسی کے جمع تقدیم. خطبہ ہوتا ہے حج کا, خطبہ سننا مسنون ہے, خطبہ سنے. اور نماز کے لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ضروری ہے, نہیں ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے لیے آسانی ہے اور با جماعت امام کے ساتھ اس جمع غفیر میں آپ نماز پڑھ سکتے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں, بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, اپنے کیمپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور آواز مسجد نمرے سے آتی ہے وہاں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کافی خلا ہوتی ہے, نماز نہیں ہے. کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے کہ صفیں جو ہے وہ بالکل ملی ہونی چاہیے, جڑی ہونی چاہیے, کیونکہ مائکرو فون سے آواز دور تک جاتی ہے نا. تو بعض لوگ اپنے کیمپوں کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فالو کرتے ہیں امام کو جو مسجد نمرے میں نماز پڑھا رہا ہے, غلط ہے. اگر آپ وہاں تک جا سکے صفے ملا, اگر جو مسجد سے دور صفے ہیں کہ صفے ملی ہوئی ہیں تو نماز ٹھیک ہے. خلا جیسے کہ عام ایک روڈ ہے یا کوئی گاڑی کھڑی ہے وہ تو خلا ہے, لیکن اس کے علاوہ تو سبھی جڑی ہوئی ہیں, راستے میں کوئی مثال گاڑی آ گئی کھڑی ہے, نہیں وہ صفے تو جڑی ہوتی ہے نا, ایک صفے پھر دوسری ہے پھر تیسری ہے. باہر والے بھی دیوار جو ہوتی ہے وہ یعنی وہ دیوار کرنے تو نہیں پڑھ سکتا نا کوئی جو باہر لوگ ہوتے ہیں. ہاں جو لوگ اپنے بستوں کے قریب پڑھتے ہیں اور صفوں کو چھوڑ دیتے ہیں, دو چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں, دو چار دور دور, وہ ان کی نماز نہیں ہے. تو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ قریب ترین ہو کے صفوں کو جوڑ کے نماز پڑھنا ہے. اور اگر کوئی شخص وہاں پہ نہ جا سکے تو اپنے کیمپ میں اپنی جماعت کروا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا کام نماز کا اہتمام کرنا ہے, دوسرا کام دعا کا اہتمام کرنا ہے. یہ دو کام آپ نے یاد رکھنا ہے. عرفات کا دن پورے سال میں سے بہترین دن ہے, اس جیسا کوئی دن نہیں ہے. اور یہ وقت اگر آپ کے ہاتھ سے چلا گیا پتہ نہیں دوبارہ شاید موقع نہ ملے. یہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے, نازل ہو جاتے ہیں السماء دنیا پہ اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کی تعریف کرتے ہیں. جانتے ہیں ہم فقیر ہیں, محتاج ہیں, مسکین, اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کرتا ہے, حاجوں کی تعریف, اے میرے فرشتے میرے بندے کیوں آئے, ان کے بال بکھرے ہوئے, ان کے چہرے پہ گرد و غبار. فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے تو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دی, فقط غفرت لہ. عظیم دن بہترین دن ہے. تو میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر سوار, دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے, اٹھنے کی لگام ایک ہاتھ میں ہے اور دعا میں مصروف ہے, مشغول ہے, مسلسل دعا گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف, گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں, بار بار دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ تب نیچے کیے جب سورج غروب ہونے کو آیا. دیکھیں مسلسل دعا. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ سبیلیں چلتی ہیں نا, ایک سبیل سے لسی لی, دوسرے سبیل سے کوئی مرغی لی, تیسری سبیل سے کوئی پانی لیا, چوتھی سبیل سے فروٹ لیا, کسی سے کیلا لیا, کسی سے مالٹا لیا, اور اس بھگدڑ میں وقت گزرتے گزرتے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی سورج غروب ہو رہا ہے. بعض لوگوں دیکھے کارٹن بھر لیتے ہیں, اب اٹھانا ہے نا, پہلے تو پیدل جاتے تھے نا, اب تو گاڑی پہ سفر ہے, تو اب اسے سر پہ اٹھائے ہوئے بےچارا 10 قدم تو چلا ہے, اب فروٹ بھی دیکھتا ہے بےچارا, پریشان بھی ہوتا ہے, اب اس کو رکھتا ہوں پریشانی ہے, چھوڑتا ہوں پریشانی ہے, لیتا ہوں پریشانی ہے. پتہ ہے اگر آپ یہ اٹھا لیے, آپ نے, آپ کے کتنی ایسے مسلمان بھائی حاجی بزرگ ہیں جو وہاں پہ نہیں جا سکتے جہاں پہ سبیل چل سکتی ہے. ارے آپ یہ کام تو کر سکتے تھے نا, عبادت ہے, آپ وہاں سے اٹھا کے ان کو دے دیتے, آپ کے جیب سے کیا جاتا ہے؟ نہ کہ آپ کو یہ دعائیں کرتے, مسرت مسلمان دل میں آپ نے ڈال لی ہے, اور میدان عرفات میں کوئی آپ نے دعا کر, آپ کو اور کیا چاہیے؟ کیا پتہ کہ یہ شخص مستجاب دعا ہو, اگر اب یہ ضائع ہو گیا کس کا کام آیا؟ تو بہترین وقت میں بہترین کام کریں, انتظار کریں جب تک سورج غروب نہیں ہوتا. سورج جب غروب ہو جائے تو عرفات کو چھوڑ کے مزدلفہ کی طرف جانا ہے, 10 کی رات شروع ہو گئی ہے. اچھا, جو بہترین دعا ہے, عرفات میں کوئی خاص دعا نہیں ہے, کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, جو مسنون دعا ہے, کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بار بار پڑھتے رہے. سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. پورے سال میں کیا کرتے ہیں؟ سورج غروب ہوتا ہے کیا کریں سب سے پہلے؟ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. یہاں پر جو مغرب کی نماز پڑھے گا وہ بدعتی ہے, اس کی نماز ہی نہیں. اسے کہتے اتباع السنہ, ہمیں حکم ہے کہ ہم اتباع کریں, ابتداء اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں نہ کریں. مزدلفہ پہنچے, سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے, جو ہم نے دیکھنا ہے مزدلفہ کی حدود کے اندر ہے, پھر جو سب سے پہلے کام کریں مزدلفہ میں نماز پڑھنی. مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنی ہے, ایک اذان 2 اقامتیں ہوں گی. مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنی ہے, پھر اقامت ہوگی. عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں, اس کا جمع تاخیر. اس کے بعد حاجی جو ہے اگر وہ کنکر اٹھانا چاہتا ہے 10 طریقے بڑے جمرے کے لیے, 7 کنکر تو اٹھا لے, اور اس کو وقت اگر ہے تو پورے کنکر اٹھا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کنکر لازمی نہیں کہ مزدلفہ سے اٹھائے, کنکر منا سے بھی اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے اٹھا لیے تھے, منا سے نہیں اٹھائے, مزدلفہ سے نہیں اٹھائے, راستے سے جاتے ہوئے منا سے اٹھا لیے تھے. تو آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیونکہ منا میں جا کے وقت نہیں ملتا, کنکر نہیں ملتے, مشکل ہوتی ہے. اب آپ نے رات گزارنی تو فارغ ہیں, تو آپ اس وقت کنکر اٹھانے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ وقت ضائع نہ کریں, اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے, آرام کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آرام فرمایا, سو گئے تھے. 10 تاریخ صبح ہوئی, کنکر کا سائز جو ہے, جب رمی ہوگا بتاؤں گا میں, کنکر کا سائز چنا ہے نا, چنا, چنے جتنے اس سے تھوڑا سا چھوٹا, بڑا نہیں, چنا سب جانتے ہیں, چنے جتنا ہونا چاہیے, ٹھیک. فجر ہوگی, 10 تاریخ کی فجر ہوئی, فجر کی نماز پڑھنی ہے, اور جب سفیدی چھا جائے سورج نکلنے سے پہلے, اب یہ مسنون وقت شروع ہو گیا کہ ابھی مزدلفہ کو چھوڑنا ہے. دیکھیں اتباع سنت کے, کبھی سورج نکل رہا ہے, کبھی سورج غروب ہو رہا ہے, کبھی سورج غروب, سورج نکلنے سے پہلے, اتباع سنت ہے. کیا فرق پڑتا ہے بھائی اگر سورج غروب ہونے سے پہلے بندہ نکل جائے عرفات سے جان بوجھ کے, دم واجب ہے. لیکن یہاں پہ اگر مزدلفہ کی رات اگر سورج نکلنے کے بعد چلے جائے پھر دم واجب نہیں ہے, کیونکہ یہ مستحب ہے, وہ واجب تھا, یہ فرق واجب مستحب میں. لیکن اتباع سنت جو ہے, اگر اتباع سنت کے ساتھ, سنن اور واجبات کے ساتھ ہم حج کرتے ہیں تو حج مبرور ہے. جو بوڑھے بزرگ ہیں, کمزور ہیں, یا جن کے ساتھ فیملیز ہیں, چھوٹے بچے ہیں, وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے جا سکتے ہیں. سید اسوار رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, اوپر چاند کو دیکھتی رہتی, جب چاند ڈوب جاتا رات کو ہی, تو پھر مزدلفہ سے وہ روانہ ہو جاتی, منا کی طرف آ جاتی. تو جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ, یعنی مجبوری کے وقت, ضرورت کے لیے کہ وہ فجر سے پہلے مزدلفہ کو چھوڑ سکتے ہیں. 10 تاریخ ہو گئی, ہم نے منا میں پہنچنا ہے. منا میں اب ہم قران حج کر رہے ہیں, تو ہم نے قاری نے 4 چیزیں کرنی, مفرد نے 3 چیزیں کرنی ہیں. یہ قاری نے, یہ مفرد ہے, ٹھیک ہے, منا میں پہنچتے ہوئے سب سے پہلے بڑے جمل کو کنکر مارنا ہے, دونوں ماریں گے, قارن بھی مفرد بھی, اور تمتع کی میں بات نہیں کر رہا, وہ بھی ویسے کرے گا. تو بڑے جمل کو کنکر مارنا ہے, سات کنکر مارنے ہیں, دائیں ہاتھ سے تکبیر پڑھتے ہوئے کنکر مارنے ہیں. اور کنکر جو ہے وہ ضروری کہ دیوار پہ جا کے لگے, حوض میں گر گیا کافی ہے, حوض سے باہر گرا تو کنکر کی شمار نہ ہوا, آپ کو ایک کنکر دوبارہ مارنا پڑے گا. بڑے پتھر نہیں مارنے, جوتے نہیں مارنے, یہ غلو ہے, غلو سے میں منع کیا گیا ہے, یہ حد سے گزرنا ہے, گالی نہیں دینی, بہترین موقع پر بہترین جگہ پہ گالی دیں گے. شیطان تو چاہتے گالی دیں, جوتے ماریں یا بڑے پتھر مارے کسی مسلمان کو جا کے سر پہ لگیں, یا بعض دور سے مارتے ہیں کنکر جو کسی سر پہ لگ جاتا ہے. یاد رکھے کسی کو تکلیف پہنچانا ہے, خاص میں اس عبادت میں, وہ بھی آپ کی طرح عبادت کرنے آئے, اگر آپ اس کو تکلیف پہنچائے تو اس کو آپ ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اگرچہ کہیں نہیں میں بغیر قصد کے لگا ہے, اتنی دور سے ماریں گے کوئی توپ تھوڑی ہے, ظاہر ہے آپ کی کتنی طاقت ہے آپ کے ہاتھ میں, اتنے قریب ہو جائیں کہ آپ کو انداز ہو جائے کہ یہ کنکر جو ہے وہ حوض میں گرے گا. بڑے جب کنکر مارنے ہیں کس وقت, جب بھی, 10 تاریخ کو کوئی لمٹ نہیں ہے ٹائم کی, وقت کی, جس فوراً جا کے ماریں آپ, اس شام کو مارنا کوئی حرج نہیں. نمبر دو, قارن نے قربانی کرنی ہے, مفرد کی قربانی نہیں ہے. تو قارن کے دو کام ہو گئے, اب مفرد نے صرف کنکر مارے ہیں, قارن نے کنکر مارے, قربانی کی ہے. نمبر تین, حلق سر کے بال منڈوانے ہیں, دونوں منڈوائیں گے. مفرد کنکر مار کے بال منڈوا سکتا ہے کیونکہ اسے قرآن تو کرنی نہیں ہے, قارن قربانی کرے گا پھر سر کے بال منڈوائے گا. چوتھے نمبر پہ طواف الافاضہ, طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں, مکہ کی طرف جا کے طواف الزیارہ کرنا ہے. تو 10 تاریخ کو جو قارن ہے 4 کام کرے گا, جو مفرد ہے 3 کام کرے گا. ٹھیک ہے, یوں کر لیں. ٹھیک, قارن بڑے جب کنکر مار رہے ہیں دونوں ماریں گے, طواف الافاضہ دونوں کریں گے, حلق تینوں دونوں کریں گے, سر کے بال منڈوانا. فرق اس میں قربانی میں ہے, قارن قربانی کرے, مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے. 10 تاریخ ہو گئی, 11 تاریخ, 12 تاریخ اور 13 تاریخ, انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. ایام التشریق میں حاجی نے 2 کام کرنے ہیں, ایک کام دن کو کرنا ہے, ایک کام رات کو کرنا ہے. جو کام دن کو کرنا ہے وہ رات کو بھی ہو سکتا ہے. کنکر مارنے ہیں تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ, چھوٹا, درمیان اور بڑا, لیکن شرط یہ ہے سورج زوال ہونے کے بعد, یعنی ظہر کی اذان ہوگی اس کے بعد کنکر مارو, اس سے پہلے کنکر مارنا جائز نہیں ہے. 10 تاریخ کو وقت کی لمٹ نہیں تھی, کوئی بھی, کوئی محدود وقت نہیں تھا. لیکن 11 تاریخ, 12 تاریخ, 13 تاریخ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے, اور جب تک زوال نہیں ہوا کنکر مارنے کی تیاری, کنکر مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھے. معمول کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ انتظار کرتے جب تک کہ زوال ہو جاتا, پھر کیا کرتے, زہر کی اذان ہو تو زہر کی نماز پڑھتے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی پہلے, جو زوال ہو, زوال کے بعد کنکر مارے, پھر جا کے نماز پڑھی. جس کا مطلب کیا ہوا کہ زوال سے پہلے کنکر مارنا جائز نہیں ہے. اگر زوال سے پہلے کنکر مارنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کی تاخیر نہ کرتے. اس لیے علماء فرماتے ہیں واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہیں کہ تھوڑے تر 1 لاکھ کی تعداد تھی تقریباً, سب نے کنکر مارنے تھے تو اس لیے کوئی حرج نہیں, بندے لوگ تھوڑے تھے تو کوئی نہیں. زوال سے پہلے جس نے کنکر مار لیے تو زوال کے بعد اس پر لازم ضرور مارے, ورنہ پھر دم اس پر لازم ہو جائے گا. ٹھیک, وقت زوال کے بعد سے, یعنی ظہر کی اذان کے بعد سے لے کے دوسرے دن فجر سے پہلے تک, رات کو بھی پوری رات پڑی آپ کے لیے. اب تو آسانی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو جزائے خیر دے, اب تو 2-3 منزلیں ہو گئی ہیں اور حاجی یعنی آسانی سے ون وے ہو گئے, ایک طرف سے آتے ایک طرف جاتے. پہلے کیا ہوتا تھا, افراتفری ہوتی تھی, جس راستے سے آنا ہے اس راستے سے جانا بھی ہے. جو کنکر مار کے جا رہے ہیں وہ دوسروں کو دیکھتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں, اور جو بےچارے ادھر سے آ رہے ہیں بڑے جوش جذبے سے, جو بےچارے حج کنکر مار کے آگے پہلے سے کمزور ہیں ان کے اوپر جو ہے نا دھاوا بول دیتے تھے, کافی پریشان ہو جاتی تھی, کوئی نیچے گر رہا ہے, کوئی بزرگ بےچارا مر رہا ہے. یعنی بعض لوگوں کو دیکھا اللہ رحم کرے کہ ان کو یعنی اس طرح سے کچل دیا تھا کہ میں اللہ بس رحم کرے, میں بیان نہیں کر سکتا. یہ حج مبرور ہے جس سے آپ کا مسلمان بھائی آپ کے سر مر رہا ہو, آپ کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہو, کچلا جا رہا ہو, اس حج مبرور کہتے ہیں. بس اللہ کے بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر گورنمنٹ کو بڑا اہتمام کیا ہے الحمدللہ. اب تو جاتے ہیں بڑے آسانی سے, پتہ چلتا نہیں ون وے جیسے ٹریفک ہوتی ہے نا, اس طرف سے آ رہے اس طرف سے جا رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ, اور جگہ اتنی لمبی کر دی ہے, حوض اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آپ کنکر آسانی سے مارتے ہیں. اور میرے بھائی مشکل کیا ہے, بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اپنی جو اہلیہ ہیں یا گھر والے عورتیں ہیں ان کو خود وکیل بن جاتے کنکر مار لیتے ہیں. یاد رکھیں اگر تندرست ہیں کوئی عذر شرعی نہیں ہے, جس نے اپنی گھر کی عورتوں کے در کنکر مارے ہیں وہ جرمدار ہے, اور ان عورتوں کی کنکری ابھی شمار نہیں ہوئی ان پر دم لازم ہو جاتا ہے. رات کے وقت اگر دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھیڑ ہے رات کو چلے جائیں, رات کے 11 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے فجر سے پہلے تک چلے جائیں, کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کی ہے تو آسانی کیوں نہیں لینا چاہتے. یہ دن کو رات کو جو آپ نے کرر منا میں قیام رات گزارنی ہے 11 تاریخ 12 تاریخ اور جو 13 تاریخ رہنا چاہے تو ٹھیک ہے, جو 12 تاریخ جو 13 تاریخ تک نہیں رہنا چاہتا تو اس پر لازم ہے کہ 12 تاریخ سورج غروب ہونے سے پہلے منا کو چھوڑ دے. اگر کوئی شخص عزم کر چکا ہے اپنے سامان بھی لپیٹ چکا ہے تیار کر چکا ہے اور وہ کنکر مارنے گیا ہے لیکن اسے وہاں پہ دیر ہو گئی واپس آیا ہے تو وہ منا کو چھوڑ کے جا سکتا ہے, یا گاڑی میں سوار ہے رش کی وجہ سے منا کے حدود سے باہر نہ نکلا سورج غروب ہو گیا منا کے اندر, یہ شخص بھی جا سکتا ہے. ممانعت اس کے لیے ہے جس نے ابھی نیت نہیں کی کہ وہ جانا چاہتا ہے اور سورج غروب ہو گیا منا میں, اب سورج غروب ہونے کے بعد جو چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں اب اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب وہ رات کو رہے گا 13 کی رات کو اور 13 دن کنکر مارے گا زوال کے بعد پھر وہ منا کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. ایک کام رہ گیا آخری کون سا ہے, طواف الوداع. ہم نے سعی حج کیوں نہیں کی, کیونکہ سعی حج 8 تاریخ کر چکے تھے پہلے اس لیے وہ سعی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے ایک کام طواف الوداع رہ گیا ہے. جدہ والوں پر بھی لازم ہے, اکثر سوال لوگوں نے کیے مجھ سے ان 2 دنوں میں 3 دنوں میں جدہ والوں پر طواف الوداع نہیں ہے کیونکہ میقات سے اندر ہے. کس نے کہا بھائی میقات سے اندر ہے, طواف الوداع سب پہ سوائے 2 لوگوں پر. نمبر 1 حیض عورت پر طواف الوداع واجب نہیں, نمبر 2 مکہ والوں پر. بس جو حرم کے حدود میں ہیں ان پر طواف الوداع نہیں ہے. وداع کرتے ہیں ان کے گھر ادھر, وہ کہاں وداع کرتے ہیں. ٹھیک ہے اور جو حائضہ عورت ہے اس پر بھی طواف الوداع واجب رہیں گے, حائضہ یا نفاس والی عورت, ان کے علاوہ سب پر واجب ہے. طواف الوداع 7 چکر آپ نے لگانے ہیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے. اس طریقے سے حج ہو گیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی صرف روش منج کو سمجھنے پر پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.